بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه جو اس روایت کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لو ان لابن آدم واديا من ذهب، اگر آدم کے بیٹے کے پاس ایک سونے کی وادی ہو، احب ان یکون له وادیان، تو وہ ایک وادی پر قناعت نہیں کرتا بلکہ وہ چاہتا ہے اس کے پاس دو سونے کی وادیاں ہوں. ولن یملا افاه الا التراب، آدم کے بیٹے کا منہ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی. ویتوب اللہ علی من تاب، اور اللہ عز وجل اس شخص کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں جو اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے. اس حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ رحمۃ واسع بیان کرتے ہیں کہ آدم کی اولاد کی یہ عادت ہے کہ وہ کبھی بھی مال سے سیر نہیں ہوتی. اگر اس کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو وہ اور کی طلب میں ہمیشہ رہتا ہے اور چاہتا ہے ایک اور مل جائے تاکہ دو ہو جائے. لیکن یہ خواہشات کا جو تانتا بندھا ہوا ہے اس کی زندگی میں یہ ختم نہیں ہوگا. یہ اس وقت جا کے اس کی یہ خواہشات ختم ہوں گی جب یہ قبر میں چلا جائے گا، اس دنیا کو چھوڑ جائے گا، اور جو کچھ اس دنیا کی رعنائیاں ہیں ان کو بھول چکا ہوگا اور مٹی میں مٹی ہو جائے گا. یہی مراد ہے کہ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، آدم کی اولاد اس کا منہ جو ہے وہ حرص کے ساتھ جو کھلا ہوتا ہے یہ صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس سے پہلے اس کا بھرنا ممکن نہیں، سوائے اس کے کہ وہ قناعت کے راستے پہ آ جائے، وہ لالچ اور طمع اور ہوس کو چھوڑ دے، تو پھر اللہ عز و جلال اس کو بہت ساری نعمتوں سے نوازتے ہیں اور دنیا میں نوازنے کے ساتھ ساتھ اخروی نعمتوں کا اسے مستحق قرار دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے اس بات کی ترغیب دلائی ہے، ویتوب اللہ علی من تاب، اب وقت ہے کہ انسان اس طرح کی لالچ اور طمع سے توبہ کر لے جس کے نتائج کچھ اچھے نہیں، کہ انسان ساری زندگی لگا رہتا ہے اپنی ان خواہشات کی تکمیل میں کہ مجھے یہ مل جائے مجھے یہ مل جائے، لیکن ایک وقت آتا ہے یہ ساری کی ساری خواہشات دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اور انسان نے جو کچھ جمع بھی کیا ہوتا ہے وہ بھی چھوڑ کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور آخر وہ خواہشیں باقی رہ جاتی ہیں. ویتوب اللہ علی من تاب، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ عز و جلال اس کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. اور توبہ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں توبہ کا تذکرہ کر دیا؟ اصل اس کا سبب یہ ہے، جس انسان کے پاس لالچ اور طمع ہوتا ہے وہ کبھی بھی حرام سے نہیں بچتا، اس کے سامنے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. اس لالچ کی وجہ سے، اس حرص اور طمع کی وجہ سے یہ مال کا جو نشہ اور جشع جو ہوتا ہے اس سے انسان کے اندر وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے جس سے حلال و حرام کی تمیز انسان کرتا ہے. اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو حلت و حرمت کے تقاضوں کو ملیا میٹ کر دینا اور حلال و حرام کی تمیز کر بیٹھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ سے توبہ کرنا اور اس لالچ اور طمع کو چھوڑنا، اللہ عز و جلال کی طرف متوجہ ہونا اور جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس پہ راضی ہو جانا، یہ وہ راستہ ہے جس سے اللہ عز و جلال راضی بھی ہوتے ہیں اور توبہ کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ایک بڑا ہی دقیق نقطہ بیان کیا ہے کہ انسان کو اللہ عز و جلال نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی کے اندر اس کی خواہشات رکھی ہیں۔ یہ خواہشات جب اپنی حدود سے کراس کر جاتی ہیں تو پھر یہ خواہشات پوری بھی مٹی ہی کر سکتی ہے، اس لیے دنیا میں کبھی بھی ساری خواہشات پوری نہیں ہوئی۔ ملا علی قاری بیان کرتے ہیں، مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ خشک بھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس پہ زوردار بارش پڑے تو یہ تازہ بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی مٹی سے بنا ہے، اگر اس کے اندر دنیا کی ہوس آ جائے، دنیا کی لالچ اور طمع آ جائے اور حرص آ جائے، تو اس کے ایمان کی کیفیت بھی اس سخت مٹی کی طرح ہوتی ہے۔ اگر اس پہ اللہ عز و جلال کے رحمتوں کے بادل برستے ہیں اور اس دل کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کی عادات اچھی بن جاتی ہیں، وہ اللہ کے دیے ہوئے پر قناعت کرتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ عز و جلال اس دل کو بھی آباد کرتے ہیں اور پھر اسے محروم بھی نہیں کرتے۔ یہ توفیق کا مل جانا کہ اللہ نے جو دیا ہے یہ اس سے زیادہ ہے جس کا میں لائق تھا، یہ توفیق اللہ اسے عطا کرتے ہیں جس کے دل سے حرص ختم ہو جائے، طمع ختم ہو جائے اور دنیا کی لالچ ختم ہو جائے، تو پھر اللہ عز و جلال ایسے انسان کو خوش نصیبی کی زندگی عطا کرتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی شرمندگیوں سے بھی بچا لیتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی جریر القدر صحابی انس بن مالک بن نضر بن ضمضم بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار ہیں۔ یہ وہ جریر القدر صحابی ہیں جن کی کنیت ابو حمزہ تھی، اللہ عز و جلال کے پیغمبر کے یہ خادم تھے۔ یہ ہجرت مدینہ سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے اور ان کی والدہ گرامی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کو پیش کیا کہ یہ آپ کی خدمت کریں گے۔ اس جریر القدر صحابی سے 2286 حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں۔ ان 2286 احادیث میں سے 180 احادیث ایسی ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں، اور صرف صحیح بخاری میں 80 روایتیں موجود ہیں، جبکہ صرف صحیح مسلم میں 90 احادیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں اور موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جہاں تربیت دی، علم سکھایا، ان کے اندر محبت بھی پیدا کی۔ سنن ابی داود کی روایت ہے 5002 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزاح کے طور پہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ رہے ہیں، یا ذی الاذنین، اے دو کانوں والے۔ سیدنا انس نے جلدی سے دیکھا کہ آپ نے فرمایا دو کانوں والے، تو آپ نے مسکرا کے فرمایا، بھلا کسی کے 3-4 کان بھی ہوتے ہیں؟ تو آپ مزاح کیا کرتے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے ادخال السرور فی قلب مسلم، مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا اور اسے خوش کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انی لامازح ولا اقول الا حقا، میں مزاح تو کرتا ہوں لیکن حق بات بولتا ہوں۔ ان دو حدیثوں سے یہ پتہ چلا مزاح مسلمان کر سکتا ہے، مذاق نہیں کر سکتا۔ مزاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور وہ حق بات ہوتی ہے، اور اس کا مقصود خوش کرنا ہوتا ہے۔ جو مزاح اس دائرے میں چلا جائے کہ اس سے بات سننے والا ناراض ہو جائے تو وہ مزاح تو نہ ہوا، اور اگر کوئی غلط بات گھڑ کے کوئی اس کی طرف نسبت کرتا ہے تو یہ تو مزاح نہ رہا، یہ تو جھوٹ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج گرامی یہ تھا کہ آپ صحابہ کرام کے دلوں میں خوشی پیدا کیا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو یہ بات کہی. اسی طرح آپ نام کی ترخیم کیا کرتے. آپ نے ایک مرتبہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس جلیل القدر صحابی کو کسی کام پہ بھیجا. اب یہ چھوٹے بچے تھے, نتیجتاً جب ان کو کام کے لیے بھیجا تو یہ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذهبت یا انیس, وہ چھوٹے انس, میں نے جس کام کے لیے آپ کو بھیجا تھا آپ چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بھی اس محبت اور مودت اور الفت کا اظہار فرمایا. کس قدر صحابیات کو یہ شوق تھا دین کا, یہ ذوق تھا دین کا. انس رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے 6531, جاءت بی امی ام انس رضی اللہ تعالی عنہ, میری والدہ گرامی ام انس رضی اللہ تعالی عنہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئیں, اور حالت یہ تھی کہ ایک چادر میں مجھے لپیٹ کے لائیں اور آ کر کہتی ہیں, ھذا انیس ابنی اتیتک بہ یخدمک, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا چھوٹا بیٹا انس ہے, میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں اور میرا مقصد یہ ہے یہ آپ کا خادم بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر عظیم دعا دی, آپ نے فوراً والدہ کی خواہش کے مطابق جب انہوں نے کہا فدع اللہ له کہ اس کے لیے دعا کیجیے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہم اکثر مالہ وولدہ, اے اللہ اس کے مال میں بھی برکت فرما, زیادہ فرما, اور اس کی اولاد بھی زیادہ فرما, اس میں بھی برکت فرما. انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میں نے اس دعا کے اثرات اپنی زندگی میں دیکھے, ان مالی لکثیر, میرا مال اتنا زیادہ بن گیا, اللہ عزوجل جلال نے اس قدر مال میں برکت فرمائی کہ میرا جو باغ تھا عام باغات میں ایک مرتبہ پھل آتا, میرے باغ میں اللہ عزوجل جلال سال میں دو مرتبہ مجھے پھل عطا کرتے. وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَتَعَادُّونَ عَلَى نَحْوِ الْمِئَةِ الْيَوْمِ, اللہ نے مجھے اولاد بھی اتنی دی, پھر میری اولاد کو اولاد اتنی دی. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آج وہ 100 سے کراس کر چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتی ہیں, جو مسند ابی یعلا کی روایت ہے 4236, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں میرے مال کے بارے میں دعا کی وہاں یہ بھی فرمایا, وَأَطِلْ عُمُرَهُ, یا اللہ اس کو عمر لمبی عطا فرما, وَغْفِرْ لَهُ, اے اللہ اس کی بخشش فرما. خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنی زیادہ اولاد دی کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کی اولاد اور اس طرح اپنے ہی اولاد میں سے 100 سے زیادہ لوگوں کو دفنا چکا ہوں. اب حالت یہ ہے, وَقَدْ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ أَهْلِي وَاشْتَقْتُ لِقَاءَ رَبِّي, اب تو میرے بڑھاپے کی وجہ سے مجھے اپنے اہل و عیال سے بھی شرم آتی ہے, حیا آتی ہے, اور میں اب اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے 3 دعائیں فرمائیں اور میں نے دیکھا کہ 2 دنیا میں قبول ہو گئی ہیں, وَأَنَا أَرْجُ الثَّالِثَةَ فِي الْآخِرَةِ, اور 3 دعا جو اللہ کے رسول نے فرمائی کہ اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے, میری خواہش ہے کہ اللہ یہ دعا آخرت میں پوری فرما دے. یہاں ایک خوبصورت رویہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ جس شخص کو اللہ نے صلاحیت سے نوازا ہے, وہ لوگوں کی قیادت کرتا ہے, وہ لوگوں کو تعلیم دیتا ہے, اور لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کا یہ رشتہ استوار کیے ہوئے ہے, تو اسے بھی ان دعاؤں سے محروم نہیں کرنا چاہیے. یہ 4 دعاؤں کو اگر غور سے دیکھا جائے, اے اللہ اس کو مال میں فراوانی عطا فرما, اس کی اولاد میں برکت فرما, اور اسی طرح اس کی عمر میں برکت فرما, اور اس کی بخشش فرما, ان دعاؤں سے بڑوں کو کبھی محروم بھی نہیں کرنا چاہیے، وہ چھوٹوں کو ضرور دعا دیا کریں، خصوصاً استاد اپنے شاگردوں کو یہ دعا دے، والدین اپنی اولاد کو یہ دعا دے، اور چاہت رکھنے والوں کو ان دعاؤں سے ضرور خوش بھی کرنا چاہیے اور ان کے لیے تہ دل سے اللہ سے التجا بھی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ مبارک صحابی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، 10 سال خدمت کرنے کے باوجود انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما قال لی اف قط، آپ نے مجھے 10 سال کے اندر ایک مرتبہ بھی اف تک نہیں کہا۔ سبحان اللہ، ما اعظم هذه الاخلاق، اور نہ ہی یہ کہا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، اور میں نے تمہیں یہ کام کہا تھا تم نے یہ کیوں نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ صحابی جن کے بارے میں انس بن سیرین بیان کرتے ہیں، کان انس بن مالک احسن الناس صلاۃ فی الحضر والسفر، حضر اور سفر میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بہترین نماز پڑھنے والے تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسری روایت میں بیان کرتے ہیں، ما رأیت احدا اشبہ بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابن ام سلیم یعنی انسا، میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ آپ اس قدر لمبا قیام کیا کرتے، سمامہ بیان کرتے ہیں، کان انس رضی اللہ عنہ یصلی، نماز پڑھتے، حتی تفطر قدماه دما مما یطیل القیام رضی اللہ عنہ، لمبا قیام کرنے کی وجہ سے، دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے ان کے پاؤں سے خون نکلنے لگ جاتا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا، جس کے بارے میں حدیث کے 2 الفاظ ہیں، حتی تورمت قدما، آپ کے پاؤں ان میں سوزش آ جاتی، اور دوسری روایت حتی تتفطر قدما، آپ کے پاؤں لمبے قیام کی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں۔ یہ صحابی رسول اپنے لیڈر، اپنے قائد کی نماز کو کس طرح اختیار کرتے ہیں کہ قیام اتنا لمبا کرتے ہیں کہ ان کے پاؤں سے خون بہنے لگ جاتا ہے۔ رضی اللہ عنہ، اللہ ذوالجلال ان ہستیوں سے راضی ہو چکے، اور یہ ہستیاں اللہ ذوالجلال کی نعمتوں پر راضی ہو چکی۔ یہ روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم، معجم الاوسط اور مسند ابی یعلی اور مسند امام احمد میں، اور مسند بزار کے اندر، اور شیخ البانی رحمت اللہ علیہ بھی یہ حدیث سلسلہ صحیحہ میں اور الترغیب والترہیب میں لے کے آئے ہیں، اور شیخ البانی رحمت اللہ علیہ بھی اس حدیث کو سلسلہ صحیحہ میں، اور اسی طرح یہ روایت الترغیب والترہیب میں بھی موجود ہے۔ اس مبارک حدیث کے اندر لالچ اور حرص کی جو مذمت بیان کی گئی ہے، اس کے بارے میں چند تفصیلی باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلی بات، حرص کس کو کہتے ہیں جس کی مذمت کی گئی ہے؟ عربی زبان میں حرص یحرص حرصا استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے لالچی ہونا، کسی چیز کی بے انتہا خواہش کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی توجہ دینا۔ اور حرص کا ایک معنی یہ بھی ہے کسی چیز کو چیر دینا اور اس کو پھاڑ دینا۔ لالچی انسان جو ہوتا ہے، اس کو سب سے زیادہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری یہ حرص پوری ہو جائے، اس کے لیے اسے کسی کو قتل کرنا پڑے، اسے دین اسلام کے قواعد کو توڑنا پڑے، وہ اپنی لالچ کو اور حرص کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نہ اس کے سامنے دین کی کوئی پرواہ ہے، نہ اس کے سامنے والدین کے معزز رشتے کی پرواہ ہوتی ہے۔ یہ لالچی انسان اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ اپنے سگے بھائیوں کو بھی چیرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور آج وہ بات ثابت ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کر دی تھی، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ قتل و غارت عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ بھائی بھائی کو قتل کرے گا، بیٹا اپنے باپ کو قتل کرے گا، کس لیے؟ حرص پوری کرنے کے لیے، لالچ اور طمع دنیا کا اتنا آ جائے گا اسے کوئی رشتہ اس کے سامنے معزز رہے گا ہی نہیں. اس لیے عربی زبان میں کہتے ہیں حراست الشجت الجلد، ایسا زخم جلد پہ ہوا جس نے جلد کو چیر دیا، چھیل کے رکھ دیا. لالچ اور حرص جب آتی ہے تو اس کے نتائج بھی ایسے ہوتے ہیں، معاشرے کے امن کو چیر کے رکھ دیتا ہے یہ وصف، اور انسانی ان مقدس رشتوں کو چھیل کے رکھ دیتا ہے جن میں کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ دراڑ آئے گی، لیکن یہ چند ٹکوں کے حرص، یہ چند روپوں کے حرص اور لالچ اور طمع انسان کو اپنے ان مقدس رشتوں سے بھی دور کر دیتا ہے جن کے ساتھ اکٹھے کھیلتا رہا، اکٹھے کھاتا رہا، اور اکٹھے پڑھتا رہا، اور اکٹھے ہی سوتا رہا، اور اکٹھے ہی ڈریم دیکھتا رہا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ لالچ اور حرص اسے کہاں تک لے جاتی ہے، اسی ہاتھ سے اس کا خون کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. احترس الرجل عربی زبان میں بولا جاتا ہے کسی چیز کے حصول کے لیے انتھک کوشش کرنا، کیونکہ عربی زبان میں الحرص بدنیتی کو بھی کہتے ہیں، بخل کو بھی کہتے ہیں، اور لالچ کو بھی کہتے ہیں. تو کسی بھی چیز کے لیے لالچی بن کر نیت بد انسان کی ہو جائے اور ہمیشہ لینے کے چکر میں ہو اور کسی کو دینے کی اس کی خواہش ہی نہ ہو، یہ نشانی ہے اس لالچی انسان کی، اس تما خور کی اور حرص والے کی، کہ جس کو دنیا کے تمام اصول و قواعد اور ضوابط کبھی یاد نہیں رہتے. ویسے تو بچوں میں سینس نہیں ہوتی، لیکن مثال دینے کے لیے صرف میں کہہ رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا دو سے چار بانٹے بھی کسی بچے کے پاس ہوتے ہیں، وہ بیچارہ ایک اور بانٹا لینے کے لیے اس قدر ترس رہا ہوتا ہے. یہ اس کا اگرچہ بچپنا ہوتا ہے، یہ کیفیت اگر بلوغت کے بعد کسی کے اندر پیدا ہو جائے، انسان بالغ ہے، عاقل ہے، سمجھدار ہے، سن رشد کو پہنچ گیا ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ضد کر رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اس قدر اپنے آپ کو وہ انہماک اور ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہے کہ اگر یہ چیز نہ ملی تو میں تو زندہ نہیں رہ سکتا، یہی تو لالچ ہے. اور بعض لوگ یہ چار پانچ سالہ بچے کی اور چھ سالہ اور آٹھ سالہ بچے کی بات نہیں ہے، پچاس سال کے بھی ہو جائیں تو ان کی طبیعتوں میں بچپن ہی رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑتے نظر آتے ہیں. انسان کو اللہ نے کتنا عالی بنایا ہے، اس کی اقدار بھی عالی ہے، افق فکری سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ہمیشہ بلند سوچیں سوچتا ہے، وہ ہمیشہ خود کو اور قوم کو بلند کرنے کے بارے میں پلاننگز کرتا ہے. اگر وہ دو سے چار روپے کی چیز پہ حرص کر بیٹھا ہے تو یہ تو دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا. جو اپنی حرص کو نہیں توڑ سکتا وہ بتان باطلا کو کیسے توڑے گا؟ جو شخص اپنی خواہش کو شکست نہیں دے سکتا، وہ آج کے دور میں اگر 1.5 ارب مسلمان ہیں، وہ 6 ارب کافروں کو کیسے شکست دے سکے گا؟ قوم کے ہر اس فرد کو یہ سوچ بنانی چاہیے، میں ہوں کون اور میری ذمہ داری کیا ہے، اور مجھے حرص کرنی کس بات پہ ہے، اور مجھے لالچی کس چیز کا بننا چاہیے. لالچی بنے کہ فلاں صحابی نے یہ کام نیکی کا کیا تھا، میں نے بھی ایسا کرنا ہے. حرص کرو ایسے جیسے صحابہ کرام کی حرص تھی کہ جان جاتی ہے تو جائے، اللہ کی رضا نہ جائے. تما ہو تو اس بات کا، کھجوریں کھاتے کھاتے جب دیکھا کہ دشمن سر پہ آ گیا ہے تو صحابی نے کہا باقی کھجوریں اب جنت میں جا کے کھائیں گے، اور لفظ کیا بولے؟ واہن لریح الجنہ، واہن لریح الجنہ. یہ جنت کی خوشبوئیں کتنی اچھی ہیں. جن کو جنت کی حقیقت معلوم ہو جائے وہ دنیا کی حرص اور لالچ میں نہیں پڑتے. اور اللہ عز و جلال نے جو وعدے کیے ہیں وہ سچے وعدے ہیں. جو دنیا کی حرص اور لالچ چھوڑ دیتا ہے، اللہ عز و جلال اسے اس قدر عنایات سے نوازتے ہیں کہ وہ عنایات اتنی ہوتی ہیں اسے سنبھالی نہیں جاتی، وہ بانٹ بانٹ کے تھک جاتا ہے، مالک الملک اسے مزید نوازتے رہتے ہیں. علماء امت نے حرص کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات بھی لکھی ہے، والافراط فی حب المال والاستکثار من دون ان یکتفی بقدر محدود. مال کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ جانا اور ہر وقت اپنی سوچ کا دھارا یہ بنا لینا کیسے زیادہ مال مل سکتا ہے، اور جو اللہ نے دیا ہے اس پہ قناعت نہ کرنا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، وہ صحابہ جن کے پاس مال و دولت نہیں تھا، آج کل کے اعتبار سے لوگ کہتے ہیں غریب لوگ، تو ایسے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے جن کے پاس کوئی زیادہ مال نہیں تھا، اور آخر انہوں نے لفظ کتنے پیارے بولے، ذہب اہل الدسور بالاجور بکثرت المال، نہیں کہا، اے اللہ کے پیارے پیغمبر مال والے تو کثرت سے اجر لے گئے، ذہب اہل الدسور بالاجور۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، آج کل کی سوچ یہ کہتی ہے کہ وہ آئے تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا، وہ تو سارے درجات لے گئے مال کی وجہ سے، دعا کر دیں ہمیں بھی اتنا مال مل جائے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل ہی بتا دیجئے وہ اجر ہمیں بھی مل جائے۔ سبحان اللہ، کس قدر کمال کی یہ سوچ ہے، ان کو اسے غرض ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس مال ہے، پہنچے کہاں ہیں اس نتیجے پر جو نتیجہ اصل زندگی اور آخرت کو روشن کرتا ہے، وہ کیا ہے، اجر لے گئے۔ پوچھا کیسے وہ اجر لے گئے، کہا ان کے پاس مال زیادہ ہے، وہ حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، وہ صدقہ بھی کرتے ہیں، وہ جہاد بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ اجر نہیں ہے، کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم ایسا کرو، تم جب فرض نماز پڑھ لو نا تو تم بیٹھ کے 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا، اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا، جو اجر ان کو اللہ عطا کرتے ہیں یہ الفاظ تم پڑھ لو گے تو اسی اجر کے مستحق تم بھی بن جاؤ۔ سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ بیٹھے، مالدار صحابہ اٹھے، کہتے ہیں یہ آج کیسے بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں آپ کیسے بیٹھے ہیں، اب وہ چھپا تو سکتے نہیں، آج تو ہم 5 روپے کی چیز دیکھتے ہیں نا بچپن میں، بچے چھپا لیتے ہیں کہ بھائی کو پتا نہ چل جائے، اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پاکیزہ بنائے تھے۔ کہا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، مالدار صحابہ بھی بیٹھ گئے، کہا یہ کام تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ صحابہ پھر اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، پھر آ کے کہتے ہیں، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، ذہب اہل الدسور بالاجور، ہم نے تو آپ سے یہ بات پوچھی تھی کہ کس طرح ان جیسے اجر اور ان جیسے مقام ہمیں مل سکتے ہیں، ان جیسے اجر ان جیسے مقامات ہمیں مل سکتے ہیں، تو وہ کام تو وہ بھی کرنے لگ گئے۔ تو آپ نے مسکرا کے پھر فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا پھر فضل ہے جس کو عطا کر دے۔ اس واقعے سے ہمیں 3 سبق ضرور ملتے ہیں، کہ صحابہ کی جو تمہ تھی، جو ان کی لالچ تھی، جو ان کے اندر حرص تھی، وہ تھا میرے جنت میں مقام کتنا بلند ہو جائے، میرے اللہ عز الجلال کے ہاں اجر کیسے ثابت ہو جائے۔ اور دوسرا، جیسا کہ دوسری روایت میں آتا ہے، ایک صحابی آئے اور آ کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ایسی بات کے متعلق پوچھنے آیا ہوں، قد احزنتنی وارہقتنی واسقمتنی، لفظوں پہ غور کرنے والی چیز ہے یہ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، میں وہ بات پوچھنے لگا ہوں جس نے مجھے نڈھال کر رکھا ہے، جس نے مجھے بیمار کر دیا ہے، جس نے مجھے غم میں ڈال دیا ہے۔ میرے صحابی، آپ کو کون سی بات غم میں ڈال چکی ہے جس نے نڈھال کر دیا ہے، اس کو کہتے ہیں نا، میں تو ٹوٹ پھوٹ گیا، میرے اندر تو کوئی طاقت نہیں رہی، اتنا غم آیا ہے، تم غمگین کیسے ہو گئے ہو؟ کہا صرف ایک ہی بات نے غم میں ڈالا ہے اور میں ٹوٹ پھوٹ گیا ہوں، بیمار ہو چکا ہوں، میں جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتا ہوں اور جنت کیسے جا سکتا؟ کس قدر یہ عالی سوچ تھی ان صحابہ کی، انہوں نے یہ لفظ ہی نہیں بولا کہ میرے پاس تو فلاں جتنا مال ہی نہیں ہے، فلاں کو تو یہ ملا ہوا ہے، مجھے یہ ملا ہی نہیں ہے، ان کی سوچیں کچھ اور ہیں کہ میں جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتا ہوں اور میں جنت کا وارث کیسے بن سکتا ہوں۔ یہ طمع تھا، یہ لالچ تھی، یہ حرص تھی صحابہ کرام کے اندر کہ ہمیں درجات کیسے مل سکتے ہیں۔ ان دونوں حدیثوں میں ایک دوسرا سبق جو ملتا ہے کہ جس بات کو اللہ کے رسول سے سن لیتے اس کو فوراً کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ انہوں نے اگلی نماز کے انتظار نہیں کیا، اسی وقت بیٹھ گئے، کہ یہ اجر آج برابر کر کے چھوڑیں گے. اور آج سلام پھیرنے کے بعد مساجد میں دیکھنا, اور ہم دیکھتے ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ انسان سلام پھیرنے کے بعد اس کی خواہش پہلے تو یہ ہوتی ہے کہ نماز ذرا جلدی ہو جائے, اور اگر کوئی محترم امام نماز لمبی کروا دے تو دل ہی دل میں وہ کڑتا رہتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے میرے بہت سارے کام تھے, اس نے نماز لمبی کرنی تھی تو یہ اکیلا کر لیتا. سیدنا بلال سے اللہ کے رسول کہا کرتے تھے, ارحنا یا بلال, بلال اذان کہیے, تکبیر کہیے, کچھ سکون مل جائے. اللہ کے رسول تو نماز میں سکون ڈھونڈتے تھے اور انہیں ملتا تھا اور صحابہ کو بھی ملتا تھا. لیکن آج کل کا شخص جو ہے وہ ارحنا تو نہیں کہتا, شاید دل ہی دل میں انقذنا ضرور کہتا ہو کہ ہماری جان چھوڑ دیں, دوبارہ اس مسجد میں نہیں آئیں گے جہاں اتنی لمبی نماز ہوتی ہے. صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ دل دیے تھے بیٹھ گئے, اور کس قدر یہ عظیم کام ہے نماز کے بعد یہ اذکار بجا لانا. بلکہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں اذکار آئے ان کی پابندی کرنا کتنا بڑا کام ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فی, تقول الملائکۃ اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم تب علیہ ما لم یؤذی وما لم یحدث. جو شخص فرض نماز کے بعد بیٹھا ہے, ذکر میں مشغول ہے, آیت الکرسی اس نے پڑھ لی, تو جس دن وہ فوت ہوگا اس دن وہ جنت کا مہمان ہوگا. جب تک بیٹھا رہے گا کھربوں کی تعداد میں فرشتے تین دعائیں اس کے لیے کرتے رہیں گے, جب تک وہ ذکر کرتا رہتا ہے, اے اللہ اسے معاف کر دے, اس پہ اپنی رحمت کی برکھا برسا دے اور اس کی توبہ کو قبول فرما لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی خواہشات کا ایک رخ مقرر کیا جس کا نمونہ ان دو احادیث کی روشنی میں آپ نے سنا. امام ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حرص کی دو قسمیں ہیں, جس کی تعریف ابھی آپ نے سنی کہ انسان مال کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جائے اور مال کو زیادہ کرنے میں اتنا حریص ہو جائے کہ اس کو کوئی پرواہ نہ رہے کہ دین کیا کہتا ہے, یا اس کے والدین کیا کہتے ہیں, یا اس کی عظمت اسے کیا کہتی ہے. حرص کی پہلی قسم یہ ہے کہ ایک شخص مال کی محبت میں اس قدر اندھا ہو جائے اور اس کی طلب کے لیے اس قدر مشقتوں میں اپنے آپ کو ڈال دے اور اپنی اس زندگی کو اس پہ لگا دے جس زندگی کی قیمت دنیا میں ادا نہیں کی جا سکتی, اور پھر یہ اپنی زندگی کو اس طرح اس پہ لگا بیٹھتا ہے کہ اس بیچارے کو زندگی میں سکون اور آرام میسر ہی نہ ہو, صرف اس کی ایک ہی حرص ہے اور ایک ہی ٹارگٹ ہے, اتنا مال میرے پاس آنا چاہیے. یہ بیچارہ, یہ مسکین مال جمع کر کر کے تھک جاتا ہے اور آخر سب کچھ چھوڑ کے وارثوں کو دے کے خود مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے 1070, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اعلموا انہ لیس منکم من احد الا مال وارثه احب الیہ من مالہ. میرے صحابہ اس بات کو سمجھو, تم میں سے ہر شخص وارث کے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے, اپنے مال سے اتنی محبت نہیں کرتا. سمجھانا مقصود تھا پوری قوم کو اور پوری امت کو. صحابہ نے سوال کیا, اللہ کے رسول ہمیں تو اپنا مال ہی پسند ہوگا, وارثوں کا مال ہمیں کیسے پسند ہوگا؟ آپ نے فرمایا, مالک ما قدمت ومال وارثک ما اخرت. میرے صحابی تو نے سوال تو کر دیا, تیرا مال اصل میں وہ ہے جو تُو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا, یہ تیرا مال ہے. جو تم چھوڑ کے دنیا سے چلے گئے وہ تو تیرے وارثوں کا مال ہے, تیرا مال تو نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ آج ہم لوگوں کے لیے زندہ تو رہتے ہیں, اپنے لیے زندہ نہیں رہتے. لوگوں کو راضی کرنے کے لیے زندگی کا قیمتی حصہ وقت ضائع کر بیٹھتے, دوستوں کے پیچھے, رشتہ داروں کے پیچھے, دنیا کی شہرت و ریاکاری کے پیچھے, دنیا کی واہ واہ کے پیچھے, اپنی ناموری پیدا کرنے کے لیے اس قیمتی زندگی اور اس کے وقت کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. حالانکہ اللہ عز و جلال نے جو سودا کیا ہے وہ کتنا مبارک سودا ہے, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مومن کی جان اور اس کا مال کتنا قیمتی ہے, جان کے بدلے اللہ فرماتے میں تمہیں جنت دوں گا اور مال کے بدلے بھی جنت. سلف کہا کرتے تھے اس سے بڑھ کے دھوکہ کھانے والا تاجر کون ہے جو اپنی زندگی بھی کھپا دے اور اسے جنت نہ ملے. وہ جنت سے کم پہ کبھی تاجر راضی نہیں ہوتا جس کو سچا مومن تاجر کہتے. تو حرص کی پہلی قسم یہ ہے کہ انسان کے اندر اس قدر جو ہے وہ لالچ آ جائے, وہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کے اور اپنی صلاحیتوں کو ذبح کر کے اس قدر مال کی طلب میں, اس قدر وہ مشقتوں میں اپنے آپ کو ڈال لے, نہ اسے زندگی میں کوئی سکون, اور اگر وہ دین سے دور رہا تو نہ قیامت کو کوئی سکون میسر آئے گا. یہ حرص کی پہلی شکل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی بجائے وارث کے مال سے محبت کرتا ہے. اس حدیث کی روشنی میں ایک پیغام جو کائنات کے ہر فرد کو یاد رہنا چاہیے. مال کی دو مصیبتیں ہیں, اگر کسی کو سمجھ آ جائے اس کے دل سے مال کی حرص لالچ ختم ہو سکتی ہے. کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ مال انسان جتنا بھی اکٹھا کرتا ہے, جمع کرتا ہے, اس مال میں سے ایک روپیہ بھی اپنے ساتھ لے کے نہیں جاتا. آپ کا کتنا بھی گہرا دوست ہے کپڑوں کی سلائی کرنے والا, کبھی بھی وہ آپ کے کفن میں جیب نہیں لگائے گا. اور دستور حیات بھی یہ ہے کہ وہ تین چادروں میں جب انسان جاتا ہے وہاں جیب نہیں لگی ہوتی. اربوں کا مالک ہے, ایک روپیہ ساتھ نہیں لے کے جاتا. یہ پہلی مصیبت ہے مال کی کہ مال یہاں ہی رہ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثہ, جب میت جاری ہوتی ہے تو تین چیزیں ساتھ ہوتی ہیں, اہلہ و مالہ و عملہ. اس کے اہل و عیال اور رشتہ دار بھی ساتھ جارے ہوتے ہیں اور اس کا مال بھی ساتھ جا رہا ہوتا ہے. مال سے مراد اس وقت غلام ساتھ جاتے تھے, اور کچھ لوگوں کی عادت تھی کہ آدمی کو بڑا ثابت کرنے کے لیے غلام بھی ہیں اور خاندان کے بڑے گھوڑے اور خچروں پہ بھی سوار ہیں, اور آج کل قبرستان تک گاڑیاں بھی جاتی ہیں. وہ عمل ہو اور اس کا عمل بھی ساتھ جا رہا ہوتا ہے. جو ہی قبر میں اس کو ڈال دیتے ہیں فیرجعو اسنان, دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں, چارپائی بھی خالی, اہل و عیال بھی واپس آ جاتے ہیں, اور وہ غلام اور ماتحتی میں کام کرنے والے اور یہ گاڑیاں آج کل کے دور کی سب واپس آ جاتی ہیں. فیبقى معه واحد وهو عمله, صرف اس کی قبر میں جو چیز باقی رہتی ہے اس کے ساتھ وہ اس کا عمل ہوتا ہے. نہ رشتہ دار ساتھ رہتے ہیں, نہ دوست یار ساتھ رہتے ہیں, نہ اس کا مال اس کے ساتھ ہوتا ہے, یہ صرف عمل ہوتا ہے. اچھا ہے یا برا ہے, جس کی روشنی میں اس کا فیصلہ ہونا ہے. تو مال کی پہلی مصیبت یہ ہے, یہ ساتھ نہیں جاتا. اسی ذوالقرنین کے بارے میں بیان کرنے والے اور لکھاری لکھتے ہیں نا کہ اتنی بڑی حکومت کرنے والا, تو اس نے کہا تھا کہ جب میں جانے لگوں تو میرے ہاتھ جو ہیں وہ کفن سے باہر نکال دینا لوگوں کو, تاکہ پتہ چل جائے کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں. اتنی بڑی سلطنت اور بادشاہ تو تھی میرے پاس, لیکن میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں. مال کی دوسری مصیبت, یہ اربوں روپے کا مال اس نے کمایا, اکٹھا کیا, حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے وہ اللہ جانتا ہے, اور اس کو بھی پتا ہے. ایک روپیہ بھی ساتھ نہیں لے کے گیا, لیکن قیامت کو اس سارے مال کا حساب اس اکیلے نے دینا ہے, کیونکہ اکٹھا اس نے کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع, انسان قیامت کے دن جہاں کھڑا ہوگا, قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی, وہاں سے ایک قدم بھی اٹھا نہیں پائے گا جب تک چار سوالوں کے جوابات نہیں دے پائے گا. سب سے پہلا سوال ہوگا عن شبابه فيما ابلا, میرے بندے تجھے جوانی دی تھی تو پوری قوم کو بلند کر سکتا تھا, پوری قوم کو جنت کا وارث بنا سکتا تھا. جوان ایسی قوم کی امانت ہوتے ہیں کہ جوانوں کے ذریعے پوری پوری امت جو ہے وہ بلندیوں کی طرف چلی جاتی ہے. اگر جوان اپنی جوانی کو ضائع کر بیٹھیں اور اس سے فائدہ نہ لیں تو صرف دنیا میں ہی نقصان نہیں ہے, قیامت کے دن سب سے پہلا سوال یہ ہوگا تجھے جوانی کی رعنائیاں عطا کی تھیں تو انہیں ان کو خرچ کہاں. جوان تو وہ تھے, سورۃ البروج کا قصہ آج پڑھتے ہیں, ایک جوان کی وجہ سے ایک لاکھ لوگ مسلمان ہوئے. اس نے اپنی جوانی کو تو ختم کر لیا لیکن کائنات کے لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑ گیا. جوان اس کو کہتے ہیں جس کو آج اصحاب کہف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ 309 سال تک اللہ نے سلائے رکھا اور اللہ عز و جلال ان کی کروٹیں خود بدلتے تھے اور ان کی حفاظت بھی کی. پہلا سوال یہ ہوگا جوانی کا. وَأَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبْ وَفِيمَ أَنفَقَهْ، دوسرا سوال یہ ہوگا یہ مال کہاں سے آیا تھا، ذرا بتاؤ تو سہی. اور تیسرا سوال وَفِيمَ أَنفَقَهْ، اچھا یہ مال تم نے خرچ کہاں کیا تھا. اور چوتھا سوال یہ ہوگا ان عِلْمِهِ مَا عَمِلَ بِهِ، جن جن باتوں کا تمہیں پتہ چل گیا تھا، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور دیگر اسلامی شعائر ہیں اور اسلامی اقدار ہیں، جو علم تمہارے پاس آ گیا تھا تو انہیں عمل کتنا کیا. جب تک یہ چار سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا یہ حرکت نہیں کر سکے. تو دو مصیبتیں مال کی ہیں، کسی کی سمجھ میں آ جائے تو اس کے حرص چھوڑ دیتا ہے، اربوں کا بھی مالک ہے تو ایک روپیہ بھی ساتھ نہیں لے کے جائے گا، وہ سارا خرچ وارث ہی کریں گے، لوٹ مار وارث ہی کرتے ہیں، ضائع بھی وارث ہی کرتے ہیں اور عیش و عشرت میں وارث ہی رہیں گے، لیکن سارے مال کا حساب اسے ہی قیامت کو دینا پڑے گا. اگر ان دو چیزوں کی سمجھ آ جائے تو دنیا کے حرص اور لالچ انسان نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ حلال دے، پاکیزہ دے اور اتنا دے کہ جو قیامت کو میرے کام آ جائے، وہ پھر زیادہ کی حرص نہیں کرتا. امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ابلیس چار طریقوں سے انسان میں یہ تبدیلی پیدا کرتا ہے اور مال کی حرص پیدا کرتا ہے. امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جن کو اللہ نے مال دے رکھا ہے وہاں تلبیس ابلیس کیسے ہوتی ہے، شیطان اس کو اپنے شکنجے میں کیسے لیتا ہے. نمبر ایک، من جہتی کسبہا، مال والوں کو شیطان پہلا دھوکہ یہ دیتا ہے جہاں سے وہ حریص بن جاتے ہیں، لالچی بن جاتے ہیں، تماخور بن جاتے ہیں، اس کی کمائی کے راستے حرام کے خوبصورت بنا دیتا ہے. یہ سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے لالچی انسان کی کہ یہ مال حاصل کیسے ہوا ہے، اس لیے سود یہ عام ہوتا ہے. بھلا دیتا ہے شیطان کہ سود حرام ہے یہ حلال ہے، بھلا دیتا ہے شیطان کہ یہ طریقہ جو مال حاصل کرنے کا یہ حرام ہے کہ حلال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا قیامت کے نزدیک ایک ایسا وقت آنے والا ہے، لوگو حالت یہ ہوگی کہ ایک انسان مال کے نشے میں اتنا دھت ہو جائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے 1954، یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام. ایک ایسا وقت آئے گا لوگوں کے اندر پرواہ ختم ہو جائے گی جو وہ مال حاصل کر رہے ہیں کہ یہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے. اللہ عز و جلال ہم سب کو حرام مال سے محفوظ فرمائے. تو سب سے پہلا دھوکہ جو شیطان دیتا ہے وہ من جہتی کسبہا، کمائی کے حرام طریقے اس کے سامنے پیش کرتا ہے. معاشرے کے اندر ذخیرہ اندوزی، لا يحتكرها الا خاطئ، گنہگار ہی احتکار کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے. اور ذخیرہ اندوزی کا معنی یہ ہے کہ معاشرے کے لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے اور اس چیز کو غائب کر لینا اور کل کو مہنگے داموں میں اس کو بیچنا. آج کون سے لوگ ہیں جو ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ لوگ کسی دوائی کے لیے تڑپ رہے ہوں اور وہ چھپا لے، لوگ کسی اناج کے لیے ترس رہے ہوں اور اسے چھپا لے. گنہگار ہیں یہ لوگ، مجرم ہیں یہ لوگ، جن کے اندر یہ حرص اور لالچ اور تما ہے جس کی بابت ہم پڑھ رہے ہیں کہ حرام کمائی کے طریقے ان کے لیے شیطان مزین کر دیتا ہے. افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا، اس کا برا عمل ہی اس کے لیے باعث زینت بنا دیتا ہے شیطان، حالانکہ وہ گناہ کا کام ہوتا ہے. دوسرا طریقہ جس سے شیطان انسان کے اندر لالچ اور تما پیدا کرتا اور حرص پیدا کرتا ہے، من جہت البخل، بخل کے طریقے سے، بخل کے راستے سے انسان کو لالچی بناتا ہے. کتنے لوگ ہیں اتنے لالچی، اتنا تما کرنے والے، اتنی حرص اڑھائی روپے سو میں سے زکات دینی ہوتی ہے. جب انسان کا سال گزر جائے اور 7.5 تولے سونا ہو اس کے پاس یا اس کے برابر نقدی ہو, لیکن یہ 2.5 روپے نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ کہ تبھی میں نے کمایا تھا. حالانکہ یہ کتنا مسکین انسان ہے, یہ 5 کلو کا تربوز لیتا ہے, اس 5 کلو کے تربوز کو دھوتا ہے, دھونے کے بعد ٹھنڈا کرتا ہے, جب اس کو چیر کے کھانے لگتا ہے تو 5 کلو ہی کھاتا ہے. اس 5 کلو تربوز سے کتنا گودا نکلتا ہے جس کو وہ کھاتا ہے, باقی خود خوشی سے وہ ڈسٹ بن میں پھینکتا ہے. آم کو دیکھ لیجئے, کوئی بھی چیز دیکھیے, خود اتنا ضائع کرتا ہے. اگر اس کی لغت میں ہم بات کریں کہ میں مال کے 2.5 روپے دے کے ضائع کیوں کروں, لیکن اس مسکین کو پتا نہیں یہ مال دیا کس نے ہے. ٹیکس جو ہے وہ 10 سے 20% دینے کے لیے تیار ہے, کیونکہ وہ ٹیکس دیتا اس لیے ہے کہ لاٹھی اور ڈنڈا اسے سیدھا کرتا ہے. لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بتایا ہے جس میں زکات کو فرض کیا گیا ہے, اور زکات کا معنی یہ ہے النمو والزیادہ, جس سے مال بڑھتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے. ٹیکس دینے سے تو مال کم ہوتا ہے, وہ خوشی سے 36 ٹیکس دے لے گا لیکن زکات نہیں دے گا, بلکہ پیپر سائن کرے گا کہ میں زکات دینے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں. یہ شیطان کا دوسرا طریقہ ہے جس سے وہ لالچی بناتا ہے, بخل پہ اس کو پختہ کر دیتا ہے. اور اللہ عز و جلال معاف فرمائے, بعض لوگوں کی زندگی تو باعث عبرت ہوتی ہے, مال بھی ہے, مواقع بھی ہے, سب کچھ اللہ نے دیا ہے, لیکن روتے نظر آئیں گے. کبھی انہوں نے اچھا لباس نہیں پہنا, کبھی ان بیچاروں نے اچھا کھانا نہیں کھایا. اگر وہ اپنے اوپر لباس کو اور اچھے کھانے کو پسند نہیں کرتے, کبھی انہوں نے زندگی میں اللہ کی راہ میں بھی نہیں دیا. اس کو زندگی نہیں کہتے, یہ شرمندگی ہے, یہ زندگی نہیں ہے. اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا يدخل الجنة بخیل, بخیل جنت میں نہیں جائے گا. اور پناہ مانگنی چاہیے ایسے مال سے جو اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہ ہو اور انسان اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے. مال تو انسان کی خدمت کے لیے ہے, لیکن انسان کتنا مسکین ہے کہ یہ مال کا خادم بن جاتا ہے. مال کا خادم کیسے, کبھی گن کے یہاں رکھتا ہے, کبھی اس بیگ میں رکھتا ہے, کبھی وہاں چھپاتا ہے, کبھی بینک میں رکھتا ہے, کبھی بےچارا لاکر میں رکھتا ہے ڈالرز کی شکل میں. یعنی خادم مال تھا انسان کا, انسان مال کا خادم بن گیا. یہ بخل کا وہ راستہ ہے جس راستے سے شیطان انسان کو حریص اور لالچی بناتا ہے. اللہ عز و جلال ہمیں اس بخل سے بھی بچائے, بلکہ کتنے طریقے انسان اختیار کرتا ہے, کسی طریقے سے زکات ٹل جائے مجھے نہ دینی پڑے. ایسے ایسے چراغ لوگ ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ کھلواتے کیوں ہیں, جب پتہ ہے سب کو تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیں. پتہ ہونے کے باوجود وہ سیونگ اکاؤنٹ کھلوائیں گے, پھر جب پتہ ہے کہ اس تاریخ کو بینک والوں نے بھی کاٹ لینی ہے زکات, اس سے پہلے اس کو دے دی, اس کو دے دی, اور 4 دن کے بعد دوبارہ اس میں ڈیپازٹ کروا دیے. اس کو کہتے ہیں ہیلا کرنا. ایک نہیں دسیوں ایسے طریقے نکالے جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے میں زکات سے بچ جاؤں. اور جو زیادہ سمجھدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, اور جس کو سمجھدار نہیں ان کو خفیہ چور کہنا چاہیے, وہ کیا کرتے ہیں, ہے ان کے پاس 20 تولے سونا, بچی کی عمر ابھی 5 ماہ ہے, کسی کی 5 سال ہے, کسی کی 4 سال ہے, زکات سے بچنے کے لیے کہیں گے اچھا یہ تو 7 تولے میں نے اس کو دے دیا ہے, اس کو دے دیا ہے. کس کو؟ جو بچی بیچاری ابھی خود پانی نہیں پی سکتی. یہ سارے راستے کون سکھاتا ہے؟ شیطان سکھاتا ہے انہیں. کاش وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھتے. جو انسان زکات دیتا ہے وہ مال کی شرارت سے اللہ اسے محفوظ کر لیتے ہیں, مال کی شرارت اسے نہیں پہنچے گی اور اس کے مال میں برکت آئے گی. تیسرا طریقہ جس سے شیطان جو ہے وہ انسان کو لالچی اور حریص بناتا ہے, من حیث التکثیر بالاموال. مالدار شاید سمجھتا ہے کہ وہ فقیروں سے افضل ہے, یہ اس بیچارے کی سمجھ میں فرق ہے, وہ فقیروں سے افضل نہیں ہے. اس وقت افضل ہوگا جب اس کے اندر تقویٰ ہے اور مال کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, تو پھر اس کے فضیلت کے چانسز ہیں اور یہ افضل ہوگا. لیکن صرف مال کا ہونا اور کہے کہ میں فقیروں سے افضل ہوں, یہ بالکل غلط مفہوم ہے. اس لیے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے من لم یرا
لله عليه نعمة إلا في مطعمه ومشربه فقد قل فقهه وحضر عذابه. جو شخص یہ سمجھتا ہے لو اللہ مجھ سے ناراض ہوتے تو مجھے اتنا مال و دولت ہی دیتے, تو مال و دولت تو کافروں کے پاس زیادہ ہے, قارون کے پاس زیادہ تھا اور عبرت بھی اللہ نے قارون کو بنایا. اور لوگ کہتے ہیں میں اگر اتنا ہی برا ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے نعمتیں دیتے؟ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو کھانے پینے میں فضیلت پالے اور کہے کہ یہی اللہ عزوجلال کے مجھ پہ نعمتیں ہیں اور وہ علم کو عمل کو باقی چیزوں کو نعمت نہیں سمجھتا, سمجھ لو قل فقہ وحضر عذاب, اس کا عذاب بھی قریب آ گیا ہے اور اس کی سمجھ بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے, تھوڑی ہوئی ہے. اس لیے شیطان کے تیسرا راستہ ہے. امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہے میں فقیروں سے افضل ہوں, ایسا نہیں ہے, بلکہ افضل وہ ہے جو اللہ کے ہاں افضل ہے. یہی وجہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ فقیر امیر لوگوں سے 500 سال جنت میں پہلے جائیں گے. جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا حساب بھی تو لمبا ہی ہوگا نا. اور مجھے وہ دن یاد آ رہے ہیں جب ہم پڑھتے ہوتے تھے تو یہ حدیث پڑھی, تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں, اللہ سب کو نعمتوں سے نوازے اور جن کے پاس ہیں ان کی حفاظت بھی فرمائے. تو ہمارے ایک ساتھی تھے, تو ہم اتفاق سے جا رہے تھے عصر کے بعد, طلباء نکلتے ہیں پڑھائی کے بعد, تو ایک شخص بڑی تیزی سے گاڑی لے کے نکلا اور اس نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ کوئی چھوٹا یا بڑا گزر رہا ہے, آرام سے بھی گزرا جا سکتا ہے, خیر یہ آداب کا معاملہ ہے, اللہ کسی کو ادب سکھا دے. تو وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کوئی بات نہیں, جتنی مرضی تیز دوڑا لو, میرے بعد ہی جنت میں جانا نا 500 سال. تو مجھے اس کی بات پہ بڑا تعجب ہوا کہ شخص نے کتنی گہری بات کہہ دی. اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی سمجھایا تھا, اپنے شاگرد کو بھیجا بیٹا جاؤ دیکھو مسجد کے اندر پہلی 2 صفوں میں 3 صفوں میں کون بیٹھے ہیں. شاگرد نے آ کے جواب دیا سارے غریب لوگ بیٹھے ہیں. کہا بیٹا یاد رکھنا قیامت کو بھی صفیں ایسے ہی بنیں گی, انہوں نے آگے ہی ہونا ہے. تو شیطان یہ جو چکمہ دیتا ہے کہ میں افضل ہوں کیونکہ میرے پاس مال زیادہ ہے, یہ دھوکے میں ہے, یہ افضل نہیں ہے. اللہ کسی کو دے کے آزماتے ہیں اور کسی سے چھین کے آزماتے ہیں, یہ آزمائش. اسی لیے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے الغنا والفقر ناقتان علی ایہما ارکب فلا ابالی. تونگری اور فقیری یہ دو سواریاں ہیں, سفر ہی کرنا ہے. آپ نے لاہور سے اسلام آباد جانا ہے, چاہے تو جہاز پہ چلے جائیں, چاہے تو آپ ڈیوو پہ چلے جائیں, چاہے تو آپ دوسری گاڑی پہ چلے جائیں, آخر تو اسلام آباد پہنچ ہی جائیں گے نا. تونگری اور فقیری یہ دو سواریاں ہیں, زندگی کا میں سفر طے کر رہا ہوں. وہ کہا کرتے تھے جس سواری پہ بیٹھ جاؤں پہنچ تو جانا ہی ہے, اس لیے پریشانی کی بات نہیں ہے. پریشانی کی بات ان کو ہوتی ہے جن پہ شیطان غالب آ چکا ہوتا ہے, ان کو پریشانی ہوتی ہے. جن کو اللہ عزوجل جلال نے اپنی رحمت پہ ٹھانپ لیا ہوتا ہے وہ شخص کبھی پریشان نہیں ہوتا. امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے چوتھا راستہ جس سے ڈی ٹریک ہوتا ہے انسان اور شیطان ہی اسے ورگلا کے لے جاتا ہے, فی انفاقہا, مال ہے لیکن خرچ ایسی جگہوں پہ کرتا ہے جس پہ رب راضی نہیں ہے. اسراف کرے گا, تبذیر کرے گا, ضرورت سے زیادہ خرچ کرے گا. لباس کی ضرورت ہے, لباس کی 3 حیثیتیں ہیں. لباس گرمی اور سردی سے بھی بچاتا ہے, لباس زینت کے لیے بھی ہوتا ہے. لیکن اگر ایک انسان کے پاس لباس کی تعداد اتنی ہے کہ وہ 2-4 مہینے کے بعد اس کی باری نہیں آتی تو کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ اگر اللہ عز و جلال قیامت کو صرف یہی کہہ دیں کہ آدم کے بیٹے, اے حوا کی بیٹی, جتنے تیرے یہ کپڑے اور لباس ہیں چلو اس کو سر پہ رکھو, اگر سب کچھ اٹھا کے تم گزر جاؤ نا پر اس راستے تو میں تمہیں جنت دیتا ہوں, تو گزرے گا کون؟ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس 1 سے 2 سے 3 لباس سے زیادہ لباس ہے نہیں؟ اور ایسے لوگ بھی ہیں آپ سن کے حیران ہوں گے جنہوں نے یہ قانون اپنی زندگی کا بنایا ہے کہ میں سال کے 365 دنوں میں 1 سوٹ 1 دن پہنوں گا, دوبارہ نہیں پہنوں گا, وہ پھینک دوں گا. تبذیر ہے, اسراف ہے. دین کہتا ہے خوبصورت لباس پہنو, اللہ نے دیا ہے تو اچھا لباس پہنو, لیکن مال کو ضائع نہ کرو, مال کی نمائش نہ کرو. اور مال کا دکھلاوا نہ کرو، ریاکاری اور فخر اور خیالا اور تکبر کے لیے یہ سارے کام نہ کرو. کھانے اچھے اچھے کھاؤ، شریعت نے منع ہی نہیں کیا، لیکن کھانے ضائع نہ کرو. یہ نہیں ہے کہ چار لوگوں کا کھانا ہے تم 20 لوگوں کا کھانا رکھو اور باقی پھینک دو، وہ جانور کھائیں، وہ پرندے اس کو کھائیں، وہ کسی فقیر اور محتاج تک پہنچاؤ، تاکہ ایسے لوگ جو لقمت العیش صبح و شام کے کھانے سے محروم ہیں ان کو کھانا میسر آ جائے. تو شیطان کے چوتھا راستہ ہے جس سے انسان کو لالچی اور حریص بناتا ہے، وہ اس حرص اور تما میں، حرص کس بات کی اور تما کیا ہے؟ شہرت ہو، بڑا مال ہے، ریاکاری کے لیے، فخر اور خیالا کے لیے. یہ حرص، اس کی تکبر کی حرص اسے مار دیتی ہے جب وہ ضرورت سے زائد مال کو خرچ کرتا ہے. اللہ عز و جلال ان راستوں سے بھی بچائے اور شیطان کے ان ہتھکنڈوں سے بچائے. حرص کی دوسری قسم ہے جس کو حرص نافع کہتے ہیں، اور بعض نے پہلی حرص کو حرص فاجع کہا ہے، جو انسان کو ہلاک کر دینے والی. نافع حرص، نفع مند حرص یہ ہے، اللہ کی اطاعت پر حرص کی جائے. اللہ کی اطاعت کی حرص کیا ہے؟ اللہ مجھے اپنے اور قریب کر لے، اللہ مجھے اس مقام پہ پہنچائے جس مقام پہ تو نے صالحین کو پہنچایا. اے اللہ مجھے وہ فہم عطا کر دے جو تو نے انبیاء کو فہم عطا کی. اللہ مجھے وہ علم و معرفت اور دانش و بینش عطا کر دے جو تو نے اپنے مقربین کو عطا کی. اے اللہ دنیا اور آخرت میں مجھے وہ سکون اور اطمینان قلب نصیب فرما جو تو اپنے پیارے اور محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے. میری عبادات کو خوبصورت بنا، میری عادات کو خوبصورت بنا، میری زندگی کے ادب و آداب کو خوبصورت بنا، اور میرے طور طریقے، میری صبحیں اور شامیں، میری ظہریں اور عصریں روشن فرما، کہ ایک ایک پل میرا تیری عبادت میں گزرے. اور عبادت کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق انسان جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو 24 گھنٹے اس کی عبادت ہی لکھی جاتی ہے. وہ سویا ہوتا ہے تو وہ بھی عبادت بن جاتی ہے. ارجو من نومتی میں ارجو من قومتی، صحابی نے یہی تو کہا تھا، میں اس لیے سو رہا ہوں جو میں نے اٹھ کے کرنا ہے قیام، وہ میں سو کے بھی اجر لے رہا ہوں، میں سو اس لیے رہا ہوں کہ طاقت مجھے اللہ عطا کرے میں تازہ دم ہو کے اور اسلام کی خدمت کروں، میں کائنات کے لیے خیر خواہ بنوں. اللہ عزوجلال یہ سوچ اور یہ حرص ہر ایک کو نصیب فرمائے. تیسرا نقطہ حرص کے مفہوم اور اس کے غلط راستوں کے بعد تیسرا نقطہ جو بڑا مہم ہے سمجھنے والا، وہ یہ ہے کہ حرص کی ہولناکی شریعت نے بیان کیا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح الجامع کی روایت ہے، 1146، اقتربت الساعة اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا الا حرصا، قیامت قریب آ رہی ہے اور لوگ حرص میں اور بڑھتے جا رہے ہیں. ولا يزدادون من الله الا بعدا، جوں جوں وہ حرص میں زیادہ ہوں گے وہ اتنا اللہ سے اور زیادہ دور ہوتے جائیں گے. کتنی بڑی سزا ہے! انسان سمجھتا ہے کہ حرص اور لالچ نے مجھے مل جائے گا، نہیں، تم اپنے رب کی رحمتوں سے بھی محروم کر دیے جاؤ گے، تم اللہ سے دور جا رہے ہو. جیسے جیسے حرص زیادہ ہو رہی ہے اتنا انسان اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، الدنیا ملعون ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ او عالما او متعلما. صحیح الجامع کی روایت ہے 1609، اور یہ حدیث سمجھنے والی ہے، بہت عظیم حدیث. لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری کو. کسی چیز کو ہم کہتے ہیں یہ ملعون ہے، اس کا معنی ہے کہ اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے، اس پہ اللہ کی پھٹکار پڑی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ملعون ہے، گویا دنیا کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہے. ملعون ما فیہا، جو دنیا کے اندر ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے، وما والا، اور جو ذکر کے متعلقات ہیں، جو انسان کو اللہ کے ساتھ چیزیں جوڑے، او عالم، تیسری چیز، عالم لعنت سے دور ہے، او متعلمہ یا طالب علم دور. تو اللہ کی رحمت کے سائے تلے چار چیزیں آ گئیں، عالم علم والا، متعلم سیکھنے والا، ذکر اللہ اللہ کا ذکر اختیار کرنے والا، اللہ کے ذکر کو زندہ رکھنے والا، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے والا. انا نحن نزلنا الذکر، قرآن بھی ذکر ہے، قرآن سے جڑنے والا، قرآن مجید، یہ اللہ کی رحمت کے سائے میں. وما والا، ہر وہ نیک عمل اور نیک عمل کرنے والا انسان اللہ کی رحمت میں ہے، باقی ساری دنیا اور جو کچھ ہے وہ اللہ کی رحمت سے دھتکاری ہوئی ہے اور اس پہ پھٹکار پڑی ہے. اس لیے اس حدیث کی روشنی میں لالچی اور حریص انسان جو ہے وہ ان چاروں لوگوں میں کیسے شامل ہوگا جس کی لالچ اور حرص دنیا کی ہے اور دنیا ملعون ہے. اور ویسے بھی دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں، یہ دنوون سے ہے، جلد یہ زائل ہونے والی ہے. ظل زائل، یہ ایسا سایہ ہے جو بہت جلد ڈھل جائے گا، اس پہ بھروسہ نہیں کیا کرتے. دنیا کی واحد چیز ہے جو بھروسے کے قابل نہیں ہے جس کو دنیا کہتے ہیں، کہ انسان کہتے ہیں پتہ نہیں یہ ہوگا اور یہ ہوگا، ایک سیکنڈ نہیں لگتا انسان کا اور انسان ختم ہو جاتا ہے، اور انسان اپنے سارے کے ساری خواہشات کے پلندے لپیٹ کے قبر میں ساتھ لے جاتا ہے. اگر زندگی میں نیک خواہشوں کو لے کے تما اور حرص نیکی کی کرے تو قبر بھی روشن اور حشر میں بھی اللہ اسے انعامات سے نوازیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بیان کر دی، اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے 157، سلسلہ صحیحہ کی ہے 899. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وان كلا ميسر لما كتب له منها. کسی بھی جان کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنا رزق کھا نہیں لے گی. آج یہ بات ہر ایک کے ذہن سے محو ہو چکی، خوف و ہراس اس قدر معاشرے کے اندر چھا چکا ہے، ہر بندہ سوچ رہا ہے کہ موت آئی کہ آئی. تو موت نے تو آنا ہی ہے، لیکن آئے گی اس وقت جب اللہ کا حکم ہوگا، اور اللہ کا حکم اس وقت سے پہلے نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا یہ نظام ہے. جو مال، جو رزق، جو لقمہ، جو پانی کا آخری قطرہ، جب تک تم کھا اور پی نہیں لوگے تمہیں موت نہیں آئے. اگر انسان کو یہ محسوس ہو جائے، یہ صحابہ اور سلف کو محسوس ہو گیا تھا کہ اللہ عز و جل نے جو لکھا ہے وہ تو ملنا ہی ہے، تو حرص کس بات کی، تما کس بات کا، لالچ کس بات کی، وہ تو ملنا ہی ہے. لا يرده كراهية كاره ولا يجره حرص حريص. ان الفاظ پہ غور کیجئے، یہ مال و دولت حریص کے حرص کبھی انسان کو مال اور دولت سے نواز نہیں سکتی، اور اگر کوئی اس کو نہ بھی چاہے مال کو، تو یہ مال کو دور نہیں کر سکتا. جو اللہ نے دینا ہے وہ گھر بیٹھے بھی دے دیتا، وہ گھر بیٹھے بھی عطا کر دیتا ہے. لیکن چونکہ سنت یہ ہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، حکم سمجھتے ہوئے، سنت سمجھتے ہوئے کوشش کرنا. وَإِنَّ كُلًّا مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. اور دوسری روایت میں آتا ہے اعملوا، تمہیں ہمت کرنی ہے، تمہیں اسباب کو مہیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے، یہ عمل کو نہیں چھوڑنا، لیکن ملے گا تمہیں وہی کچھ جو اللہ نے لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور اصول صحابہ کرام کو سمجھایا، اور وہ اصول کیا ہے؟ جہاں سے غم پیدا ہی نہیں ہوتے، ہمیشہ بہترین ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں جو بیماری کی اسباب سے واقف ہوتا ہے، کہ آخر یہ فیور ہو رہا ہے تو اس کا سبب کیا ہے، کوئی انفیکشن ہے، مسئلہ کیا ہے. یہ وہ اصل میں نباز لوگوں کی باتیں ہیں جو نبض شناس ہوتے ہیں، بیماری جب ڈائگنوز ہو جاتی ہے تو اس کا علاج بھی ممکن ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک علاج بتایا ہے کہ حرص، لالچ اور تما، اس سے جان ہی چھوٹ جائے گی. لیکن کیسے چھوٹے گی؟ صحیح الجامع کی روایت ہے 6189. جو بندہ دنیا کے غم چھوڑ دے گا اس کو ایک ہی غم ہوگا، آخرت کیسے بہتر ہوگی. تو کیا ہوگا؟ کفاہ اللہ سائر ہمومی، جتنے بھی دنیا میں غم پیدا ہو سکتے ہیں اس انسان کے لیے، اللہ عز الجلال خود ہی ان غموں کو کافی ہو جائیں گے، دور فرما دیں گے. ومن تشعبت به الہموم من احوال الدنیا، اور جس کو دنیا کے غم آ گئے. اور غم کیا ہوتے ہیں؟ ابھی میں نے اتنے کورسز کرنے ہیں, پھر میں نوکری لگوں گا, جاب ملے گی, پھر میں گھر بناؤں گا, گاڑی لوں گا اور یہ کروں گا. اس قدر بیچارہ وہ صفحات بھر لیتا ہے خواہشوں کے, لیکن ان میں سے ایک خواہش بھی یہ نہیں ہوتی کہ میں اللہ کے قریب ہوں گا یا بخشش کا کوئی ذریعہ بناؤں گا. جب سارے دنیا کی یہ لالچ اور حوث اور تما کی یہ سارے کی ساری پلاننگز ہوتی ہیں, لم یبال اللہ بہ فی ای اودیتہا ہلک, وہ جہاں چاہے کسی کھائی میں گر کے مر جائے, اللہ کو ایسے انسان کی پرواہ نہیں ہوتی. تو اصول کیا سامنے آیا, یہ لالچ اور تما جڑ سے اکھڑ جائے گی. آپ غم بناؤ آخرت کا, دنیا کے سارے غم اللہ ختم کر دیں گے. اور میں اس ہستی کی بات پیش کر رہا ہوں جس ہستی کی زبان کی صداقت اتنی ہے, پوری کائنات کی آج صداقت جمع کر لیں, جہاں وہ ختم ہوگی وہاں محمد مصطفیٰ کی صداقت کا آغاز ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ جو اصول دیے, اللہ عز و جلال ان اصولوں کو اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق سے نوازے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حرص بہت ہی مذموم خصلت ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 6437, لو ان لابن آدم ملء واد مالا لأحب ان له الیہ مثلہ, اگر مال سے لبریز ایک وادی اسے مل جائے, کہتے نہیں ایک اور ہونی چاہیے. وَلَنْ يَمْلَأَ عَيْنَ ابْنَ آدَمَ, آدم کی آنکھ کبھی نہیں بھرتی. وَلَنْ يَمْلَأَ عَيْنَ ابْنَ آدَمَ, آدم کی اولاد کی آنکھ نہیں بھرتی. إِلَّا التُّرَاب, جب اس میں مٹی جائے گی نا قبر میں تب ہی بھرے گی. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَاب, وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَاب, جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. اور صحیح الجامع کی روایت ہے 1781, ابو واقد بیان کرتے ہیں, ان انزلنا المال, کس قدر یہ عظیم اور خوبصورت حدیث ہے, ہم نے مال کو اتارا ہے, لإقام الصلاة, نماز کو قائم کرنے کے لیے, وإيتاء الزكاة, زکاة دینے کے لیے. کسی کو اللہ مال دیتا ہے تو نمازوں میں آگے بڑھے, وہ زکاة خوشی سے دے. وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ لَأَحَبَّ أَن يَكُونَ لَهُ سَانٍ, ایک وادی اگر اسے مال کی مل جائے تو کہتا ہے دوسرے ملے. وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَان لَأَحَبَّ أَن يَكُونَ لَهُمَا ثَالِث, دو بھی مل جائے تو کہتا ہے تیسری آنی چاہیے. وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنَ آدَم إِلَّا التُّرَاب, آدم کی اولاد کا پیٹ مٹی ہی بھرے گی. آج حرص ہے نا, کہتا ہے سائیکل مل جائے, لینی چاہیے, بلکہ دعا ہے اللہ ہر ایک کو اس کی ضرورت پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں کو خوشیاں ملنی چاہیے, پھر کہے گا موٹر سائیکل, پھر کہے گا گاڑی آنی چاہیے, نہیں یہ تو کرولا ہے, بڑی گاڑی آنی چاہیے, اس کے بعد اس سے بڑی, آخر کہے گا چلو جہاز ہی خرید لینا چاہیے. یہ حرص ختم نہیں ہوگی. لیکن کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک شخص کہتا ہو میں سبحان ربی الاعلی سجدے میں 3 مرتبہ کہتا ہوں, چلو اب میں 7 مرتبہ کر لوں, چلو میں 10 مرتبہ کر لوں. یہ حرص کب پیدا ہوگی؟ جب اللہ کے ہم قریب ہو جائیں گے. اور یہاں رک کے ایک سوال اور اس کا جواب جو میرے اور آپ کے لیے سبق بن سکتا ہے وہ سننا چاہیے. جب ایک کہنے والے نے کہا بیٹا آپ کیا پڑھ رہے ہیں, تو میں نے میٹرک کی ہے. 6 سال گزرنے کے بعد بیٹا آپ کیا کر رہے ہو, کہا میں نے ماسٹر کر لیا ہے. کہا بیٹا اچھا یہ تو بتاؤ کہ جب تم میٹرک میں پڑھتے تھے تو تم سبحان ربی الاعلی کتنی مرتبہ پڑھتے تھے؟ کہتا 3 بار. کہا بیٹا اب کتنی مرتبہ پڑھتے ہو؟ کہتا 3 بار. کہا تو 6 سال میں فرق کیا آیا؟ کہتا نماز کے لیے تھوڑا پڑھا تھا, تنخواہ بڑھ گئی ہے. تو کیا مقصد نکلا؟ اگر آپ اس غرض سے کوئی کام کرتے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ میرا رب راضی ہو, میں صحیح دین کو سمجھوں, میں دنیا کی صحیح خدمت کر سکوں, یہ تمہارے لیے دین بن جائے گا. اور یہ صرف میٹرک اور ماسٹر کی بات نہیں ہے. اگر ایک انسان کسی مدرسے میں پڑھتا ہے اور کسی دین کی تعلیم بھی حاصل کرتا ہے اور عمل میں آگے نہیں بڑھا تو اس کی بھی یہی مثال ہوگی. اپنی نیتوں کا رخ اور زاویہ درست ہونا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ مال کی حرص نہیں, رب کی رضا. اس لیے سلف کہا کرتے تھے, اور کہتے ہیں آج بھی صالح لوگ ہم نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں بیماری سے بچ جائیں، ذکر اذکار کرتے ہیں یہ مصیبت ٹل جائے، تو خواہش تو یہ ہوئی نا کہ دنیا ٹھیک ہو جائے۔ اگر نیت یہ ہوتی میں نے اس لیے یہ کرنا ہے کہ رب راضی ہو، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے جس سے رب راضی ہو جاتا ہے اللہ اسے راضی پھر کر بھی دیتے ہیں، وہ بیماریوں سے بھی بچا سکتا ہے، وہ خود بخود بچ جائے گا۔ لیکن مقصود اور ٹارگٹ اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اس رضا کے نیچے اللہ نے سب کچھ رکھا ہے، اس سے رب راضی ہو جائے اس کو کیسے مصیبت میں رکھے گا، اس کو ہر مصیبت سے نجات دے دے گا۔ تو ہمارا مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اس مذموم صفت کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ لوگوں نے باتیں کی ہوتی ہیں جو سبق بن جاتی ہیں، وہ بیچارے شیخ سعدی کہا کرتے تھے شاید، کوزہ چشم حریصاں پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد۔ اور آج لکھاری لکھتے ہیں، یہ جو فارسی کا شعر ہے اس کا معنی کیا ہے، کوزہ چشم حریصاں، حریص لوگوں کی آنکھ کا ڈیلا یہ پر نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض دفعہ بچوں میں بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کھا بھی لیں گے پھر بھی کہیں گے اور چاہیے، ان کو کیونکہ صحت کا پتہ نہیں کہ ہماری صحت خراب ہوگی، پھر بھی ان کا جی چاہتا ہے اور چاہیے۔ کوزہ چشم حریصہ، جب یہ کیفیت بڑوں میں آئے وہ تو بچہ ہے، جب انسان سمجھدار ہے اس میں یہ کیفیت آ جائے، یہ حریص انسان کی نشانی ہے۔ کوزہ چشم حریصہ پر نشد، حریص لوگوں کی آنکھ کا ڈیلا کبھی پر نہیں ہوتا، تا صدف کانے نشد پر در نشد۔ سمندر کے اندر کس طرح یہ جھاگ اکٹھی ہوتی ہے، نقطہ انجماد تک پہنچتی ہے، بنتے بنتے وہ عجیب سی شکل اختیار کر لیتی ہیں، لوگ اس کو نکال کے وہ باقاعدہ کچھ چیزیں بھی بنا کے بیچتے ہیں۔ ٹھیک اس وقت جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو اس کا منہ کھلا ہوتا ہے، اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اگر اس میں شبنم کا ایک قطرہ گرے اور اس کا منہ بند ہو جائے اور وہ سمندر کی تہ میں چلا جائے تو وہ موتی بن جاتا ہے، اور اگر دو سے تین قطرے گر جائیں تو وہاں ہی پھٹ جاتا ہے اور وہ سمندر کی تہ میں تیرنے لگ جاتا ہے، وہ سیپیاں اور اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں۔ انسان موتی اس وقت بنتا ہے، قیمتی اس وقت بنتا ہے جب وہ حرص نہیں کرتا، جو ملا اس پہ قناعت کرتا ہے۔ الحمدللہ ایک ہی شبنم کے قطرے پہ قناعت کی، موتی بن گیا۔ دو تین آئے، موتی کیا بننا تھا، اس کی قیمت کتنی بنتی ہے، 10 سے 20 سے 50 روپے۔ تو انسان کو حرص سے بچنا چاہیے، اور حرص یہ ایک مذموم عادت ہے۔ دوسری بات، حرص انسان کے علم کو ذبح کر دیتی ہے۔ کعب ابن مالک اور عبداللہ بن سلام یہ اکٹھے ہو گئے، کعب نے کہا اے عبداللہ بن سلام ارباب علم کون ہے؟ عبداللہ بن سلام چونکہ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ان کے پاس کمال تھا، اور اس سے پہلے بھی وہ بہت کتابیں پڑھے ہوئے تھے اور بڑے مانے جاتے تھے عیسائیوں میں، تو انہوں نے کہا کہ ارباب علم و دانش اس کو کہتے ہیں، الذین یعملون به، جو عمل کرتے ہیں۔ کعب نے دوسرا سوال کیا، فما اذهب العلم عن قلوب العلماء بعد ان علموا، اچھا یہ بتاؤ کہ ارباب علم کے دلوں سے علم کون سی چیز نکال پھینکتی ہے۔ کس قدر خوبصورت بات کہی انہوں نے، کہا الطمع وشراء النفس، یہ نفس کا لالچ اور طمع جو ہے، وہ طلب الحوائج الى الناس، اور اپنی ضروریات اللہ کے سامنے پیش کرنے کے بجائے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ چیز ان کے علم کو ان کے دلوں سے نکال پھینک۔ حرص ایک ایسی مذموم صفت ہے کہ انسان کی خواہش نفس کا انسان کو غلام بنا دیتی ہے اگر اس کے اندر حرص آ جائے۔ حاتم الاصم بیان کرتے ہیں، واصل المعصیہ ثلاثت اشیاء، دنیا کے اندر بہت گناہ ہیں، معاصی ہیں، لیکن گناہوں کی جڑ تین چیزیں ہیں، الکبر والحرص والحسد۔ شعب الایمان کی روایت 8221، تین چیزوں سے انسان کبھی بھی گناہ سے نہیں بچ سکتا، یہ بنیاد ہے گناہوں کی۔ جب انسان میں تکبر آ جائے کہ میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ میرے جیسا کوئی خوبصورت ہے، نہ میرے جیسا کسی کے پاس علم ہے، نہ میرے جیسے کسی کے پاس طاقت ہے، نہ میرے جیسا کسی کے پاس مال ہے، میرا تو عہدہ ہی دنیا سے الگ ہے، یہ تکبر کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی نعمت پر ہو، یہ بندہ کبھی گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ والحرص، جب حرص اور طمع اور لالچ آ جائے یہ کبھی گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ والحسد، جب حسد آ جائے انسان میں, اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے, میرے پاس کیوں نہیں, اس کو میرے بھائی اللہ نے دی ہے, دعا کرو اس کی قائم رہے, اور یہ کہو اللہ تجھے بھی دے دے, بات ختم ہوئی. حسد کی کیا ضرورت ہے؟ حسد کا معنی ہے اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنا, اس کو یہ ملا ہے مجھے کیوں نہیں ملا. وہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس کو کتنا دینا ہے اور کیا دینا ہے اور کب دینا ہے اور کیسے دینا ہے, یہ اس کے علم میں ہے, آپ کے علم میں تو نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی خواہشوں کا پابند اللہ کو بنائے, نعوذ باللہ من ذالک, اللہ ہماری خواہشوں کا پابند بنے کہ میں یہ کہتا ہوں مجھے یہ ملے اللہ مجھے دے. نہیں, مجھے اور آپ کو اللہ عز و جلال کے فیصلوں کا پابند بننا ہے, جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے. لذتی و راحتی فی ما قدر علیہ, سلف کہا کرتے تھے میری زندگی کی اصل لذت اور راحت سکون ہی اس میں ہے کہ میرے رب نے جو فیصلہ کیا میرے لیے بہت بہتر کیا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے, لص الحرص لا يمشي الا في ظلام الهوى, جو حرص کا چور ہوتا ہے وہ خواہشات کے اندھیروں میں سفر کرتا ہے. حریص انسان خواہش کے اندھیروں میں رہتا ہے, کبھی اس کی زندگی میں روشنی نہیں آتی. اس لیے آپ نے سنا بھی ہوگا اور کچھ لوگوں کو شاید دیکھا بھی ہوگا, کچھ لوگوں کے پاس بہت مال ہوتا ہے لیکن اس کے پاس بیٹھ جائیں ایسے لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے غریب انسان یہ ہے, پتہ نہیں کیا بنے گا, کیا بنے گا, زیادہ سے زیادہ قبر بنے گی اور وہ بھی کچی بنے گی کیونکہ پکی بنانا تو وہ بھی جائز نہیں ہے. پتہ نہیں کیسے ہوگا, کیسے ہوگا جیسے تیرے رب کا فیصلہ ہوگا. سب کچھ ہے, سب کچھ ہونے کے باوجود فقیری اس کی آنکھوں کے سامنے دوڑتی نظر آتی ہے. یہ اللہ عز و جلال کی طرف سے سزا ہے کہ انسان کے دل کو قرار نہ ملے, سکون نہ ملے کہ میرا کیا بنے گا. اور یہ اللہ کی طرف سے عنایت ہے, فضل ہے کہ دل اس کا مطمئن ہے, نہیں میرے رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. حرص گناہوں کی بنیاد ہے. ابو سعید فرمایا کرتے تھے, الحرص موصول بالطمع, حرص کو طمع کے ساتھ جوڑا گیا ہے. والطمع موصول بالعمل, اور طمع انسان کی لمبی امیدیں بناتا ہے. والعمل موصول بالشہوہ, اور لمبی امیدیں انسان کو شہوت کی طرف لے جاتی ہیں. والشہوت موصولۃ بالشبہ, اور شہوتیں دین میں شبہات پیدا کرتی ہیں. والشبہ موصولۃ بالحرام, اور انسان کو شبہات جو ہے وہ حرام کی طرف لے جاتے ہیں. والحرام موصول بالنار, اور حرام انسان کو آگ تک لے جاتا ہے. ساتھ فرمایا, واتقوا النار التي اعدت للكافرين, اس آگ سے بچ جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ کافروں کے لیے آگ تیار کی گئی ہے. کافر کیسے بنا اور آگ تک کیسے پہنچا؟ سب سے پہلے حرص سے شروع ہوا, پھر تمام بنا, پھر یہ خواہش بنے, پھر یہ شہوت بنے, پھر یہ شبہات بنے, اور پھر حرام کا ارتکاب کیا اور آخر جہنم کا ایندھن بن گیا. سہل بن عبداللہ التستری بیان کیا کرتے تھے, تربت المعاصی العمل, دنیا میں جتنے گناہ ہیں اس کی مٹی خواہشات ہیں. وبذرها الحرص, اس مٹی میں بیج جو ڈالا جاتا ہے گناہ کا وہ ہے حرص. وماؤها الجهل, اور اس کو پانی دیا جاتا ہے کہ یہ بیج اگے وہ ہے جہالت. وصاحبها الاصرار, اور اس مٹی اور پانی اور بیج کا مالک کون ہوتا ہے جو اس حرص کو اور اس جہالت کو بار بار کرتا ہے. وتربت الطاعت المعرفہ, کسی زمین میں جو مٹی ہوتی ہے جس سے اطاعت آگے آتی ہے اللہ کے سامنے, بندہ مطیع بنتا ہے, وہ کیا ہے؟ المعرفہ, اللہ تعالی کی پہچان. وبذرها اليقین, اور بیج کون سا ہوتا ہے؟ یقین, میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. وماؤها العلم, پانی اس کو کیسے دیتے ہیں؟ علم سیکھتے ہیں. وصاحبها السعید المفوض اموره الى الله سبحانه وتعالى, اور یہ یقین معرفت اور علم والا کون ہوتا ہے؟ جس کو کہتے ہیں خوش نصیب, سعادت مند, المفوض اموره الى الله سبحانه وتعالى, جو اپنے سارے امور کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. حرص جب انسان میں آتی ہے تو پانچواں نقصان یہ ہوتا ہے اس کی زندگی کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، فقیری اس کے گھر میں ڈیرے جمع لیتی ہے۔ انس بن مالک روایت کے راوی ہیں، اور یہ روایت ہے جامع ترمذی کی 2465، من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، جو آخرت کا غم اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے تین انعامات اللہ اسے نواز دیتے ہیں۔ جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ اسے دل کا غنی بنا دیتے ہیں۔ وجمع له شملہ، اللہ اس کی زندگی کو منظم اور مرتب بنا دیتے ہیں۔ وآتته الدنیا وهي راغمہ، اور دنیا اس کو اس طرح اللہ عطا کرتے ہیں جیسے مالک کے سامنے غلام سواری کو لگام پہنا کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ ومن كانت الدنيا هم، اور جس کا غم دنیا ہی بنتی ہے، وہ لالچ میں اور حرص میں لگ جاتا ہے۔ جعل الله فقره بين عيني، اس کو تین سزائیں ملتی ہیں جو حرص اور لالچ میں پڑتا ہے۔ پہلی سزا، جعل الله فقره بين عيني، اس کی آنکھوں کے سامنے صرف فقیری ہی دوڑتی نظر آتی ہے۔ وفرق عليه شملہ، اس کے کام کبھی مرتب ہوتے نہیں، وہ بیچارہ صبح کو کوئی اور نوکری کرتا ہے، شام کو کوئی اور کرتا ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے کیا کریں، بات نہیں بن رہی۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، پھر بھی اسے ملتا وہی کچھ ہے جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہوتا ہے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو اپنی رحمت اور رضا سے نوازے جس سے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ حرص کا چھٹا نقصان یہ ہے، یہ انسان کے خیر و برکت سے انسان کو محروم کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت صحیح مسلم کی 1037، من یرید اللہ به خیرا یفقہ فی الدین، اللہ جسے پسند کرتے ہیں، اللہ کی پسند کی نشانی یہ ہے کہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ جس کو دین کی سمجھ آئی اسے خوش ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا پیارا بن گیا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، انما انا خازن فمن اعطیته عن طیب نفس، میں تو خزانچی ہوں۔ دوسری روایت صحیح بخاری کی ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا تو اللہ ہی ہے، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، میں خازن ہوں۔ فمن اعطیته عن طیب نفس، جس کو میں نے دے دیا، عن طیب نفس خوشی سے، فیبارک له فیہ، اللہ اس میں اس کے لیے برکت ڈال دے گا۔ ومن اعطیته عن مسئلہ والشرح، اور جس نے مانگ لیا اور جس کے دل میں حرص ہوئی کہ مجھے ملے اور میں نے اس کو دے دیا، یعنی اللہ کے رسول نے بھی دے دیا اس کو، اس کے مانگنے پر اور اس کی حرص پر، کان کالذی یاکل ولا یشبع، وہ ایسا ہے جیسے کھائے گا تو کھانا کھائے گا لیکن رہے گا بھوکا ہی، میرے دینے کے باوجود بھی اس کی یہ بھوک اور حرص ختم نہیں ہوگی۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ جلیل قدر صحابی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 1472، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کہتے ہیں، میں نے کچھ مانگا، انہوں نے مجھے عطا کر دیا، میں نے پھر طلب کیا، پھر عطا کر دیا، میں نے پھر طلب کیا، تیسری مرتبہ عطا کر دیا۔ آپ نے پھر صحابی حکیم بن حزام کو ایک اصول سکھایا، کہا، یا حکیم، اے حکیم بن حزام، ان هذا المال خضرة حلوة خضرة المنظر حلوة المذاق، یہ مال جو ہے نا دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے اور کھانے میں بڑا یہ میٹھا لگتا ہے، فمن اخذه بسخاوة نفسه بورك له فيه، جو سخاوت قلب سے اس کو لے گا نا، حرص نہیں کرے گا، اللہ اسے دے دے گا، حرص چھوڑ کے لے گا نا، اللہ اس کے مال میں برکت ضرور ڈالے گا۔ ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه، جس نے حرص کر کے مال لیا، لم يبارك له فيه، اس مال میں کبھی برکت نہیں آئے گی، اور ویسا ہوگا کہ کھاتا تو ہے لیکن ولا يشبع، کبھی سیر نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں ایک اصول سمجھا دیا کہ حرص نہ کیجیے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہا کرتے تھے، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے مالدار کیسے بنے، نے کہا، میں نے کبھی مال کی حرص نہیں کی، میں تین دن تک جانور اپنے پاس رکھتا ہوں اور اس کے بعد بیچ دیتا ہوں، اور زندگی میں کبھی مجھے دھوکہ نہیں ہوا، ایک مرتبہ میں نے 1000 اونٹ خریدے اور تین دن تک کوئی بھی نہیں آیا، تیسرے دن ایک شخص آیا جتنے کے خریدے تھے اتنے کے ہی مجھے دے دو. میں نے کہا لے جاؤ. لیکن اللہ نے عقل و دانش سے نوازا ہوا تھا. بات کرتے کرتے سوچا اچھا ایسا ہے کہ رسیاں میں اتاروں گا. تو ہزار اونٹوں کی رسیاں اتاری اور ایک ایک درہم کی رسی بیچی. اللہ نے ہزار درہم اس میں بھی پروفٹ دے دیا. میں سنت سمجھ کے تجارت کرتا ہوں اور تجارت نبوت کا 46واں حصہ ہے. جب سنت سمجھ کے تجارت ہوگی تو پھر برکت ہی آئے گی, اور سنت کے مطابق پھر وہ تجارت ہوگی تو برکتوں سے کیسے وہ خالی ہو سکتی ہے. ساتویں مصیبت جو حرص کی ہے, انسان کے اندر غم, جزع, فزع انسان کے اندر آ جاتی ہے. رونا دھونا اس وقت آتا ہے جب انسان لالچی بنتا ہے, حریص بنتا ہے. ابراہیم بن ادم کہا کرتے تھے قلت الحرص والطمع تورث الصدق والورع. جب انسان کے اندر حرص اور طمع نہیں ہوتا تو انسان کے اندر سچائی بھی آتی ہے اور نیکی بھی آتی ہے. وکثرت الحرص والطمع تورث کثرت الغم والجزع. اور جتنا طمع اور حرص زیادہ ہوگی اتنے غم اور رونا دھونا انسانی زندگی میں زیادہ ہوگا. آٹھویں مصیبت, اللہ رب العزت کی محبت اور اس کے ذکر سے انسان محروم ہو جاتا ہے اگر وہ حریص بن جائے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اذا اصبح العبد وامسى وليس همه الا الله وحده تحمل الله عنه سبحانه حوائجه كلها. اگر انسان کا غم یہ ہو کہ میں نے اللہ عزوجل جلال کو راضی کرنا ہے تو اللہ عزوجل جلال کو راضی کرنے والا انسان اس کی تمام ضرورتوں کو اللہ خود پورا فرما دیتے ہیں. وحمل عنه كل ما اهمه, اور اس کے دل میں جتنے بھی غم ہیں اللہ اسے خود اٹھا لیتے ہیں. وفرغ قلبه لمحبته ولسانه لذكره. اور جب اللہ غم اور پریشانی اس سے دور کر لیتے ہیں تو اس کے دل کو پھر اپنی محبت کے لیے فارغ کر دیتے ہیں, اور اس کی زبان کو اپنے ذکر کے لیے فارغ کر لیتے ہیں. اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے, زبان پہ اللہ کا ذکر آ جاتا ہے. وجوارحه لطاعته, اور اس کے پورے جسم کو اللہ اپنی اطاعت کے لیے طاقت دے دیتا ہے, وہ عبادت میں لگ جاتا ہے. وَإِنْ أَصْبَحَ وَأَمْسَى وَالدُّنْيَا هَمُّ, اگر صبح اور شام کرتا ہے اور غم ہی دنیا کا ہے تو حمله الله همومها وغمومها وانكادها ووكله الى نفسه. یہ سارے بوجھ اللہ اٹھا کے اس کے سپردی کر دیتے ہیں, اٹھاؤ خود ہی سوچیں تو اٹھاؤ اسے. فشغل قلبه عن محبته, اس کا دل اللہ کی محبت سے مشغول ہو جاتا ہے. بمحبت الخلق, دنیا کی محبت میں لگ جاتا ہے, اللہ کی محبت سے خالی ہو جاتا ہے. ولسانه بذکرہ, اس کی زبان پہ لوگوں کے تذکرے اور گپیں تو ہوتی ہیں لیکن اللہ کا ذکر اس زبان پہ نہیں آتا. وجوارحه عن طاعته بخدمتهم واشغالهم, اور جسم جو حرص چھوڑنے سے اللہ کی اطاعت میں لگا تھا وہ پھر لوگوں کی خدمت میں اور اس طرح کی مشغولیات میں لگا دیا جاتا ہے اور اس سے کوئی نیکی نہیں ہوتی. وهو يكدح كدح الوحوش في خدمت غيره, اس کی مثال ایسے ہی ہے, جانور اللہ نے کچھ ایسے بنائے ہیں جو انسانوں کی خدمت میں ہر وقت لگے رہتے ہیں, مار بھی کھاتے ہیں اور اس پہ انسان سواری بھی کرتے ہیں. یہ انسان جو حرص کی طرف چل نکلتا ہے وہ مارے بھی کھاتا ہے اور خدمت بھی لگتا ہے لیکن زندگی میں سکون پھر بھی نہیں آتا, جس طرح جانوروں کو بیچاروں کو سکون نہیں آتا. نواں نقصان, حرص والے انسان کا دل برباد ہو جاتا ہے. کس طرح برباد ہو جاتا ہے؟ مبارک ابو حماد بیان کرتے, میں نے سفیان ثوری سے سنا, جو علی بن حسن السلیمی کو کہہ رہے تھے ایاک وما یفسد علیک عملک وقلبک, ایسی باتوں سے رک جاؤ جس سے تیرا عمل بھی باطل ہو جائے, تیرا دل بھی برباد ہو جائے. فانما یفسد علیک قلبک مجالسۃ اہل الدنیا, تیرا دل برباد کب ہوگا؟ جب تم دنیا دار کے ساتھ بیٹھو گے. واہل الحرص, حریص لوگوں کے پاس بیٹھو گے, دل برباد ہو جائے گا. وَإِخْوَانِ الشَّيَاطِينَ, اور شیطان کے بھائیوں کے ساتھ بیٹھو گے. الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ, اور شیطان کے بھائی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت میں نہیں برائیوں پہ مال خرچ کرتے ہیں. ان تین لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہارا دل برباد ہو جائے گا. اور یہ بربادی کیسی ہے؟ اس دل میں پھر اللہ کی محبت نہیں آئے گی. ایک دنیا دار جو نماز روزہ نہیں کرتا اور مال والا ہے, دوسرا انسان جو حرص کرتا ہے, اور تیسرا وہ انسان جو اللہ کی اطاعت میں نہیں برائی پہ مال خرچ کرتا ہے. جو بھی اس کے ساتھ بیٹھے گا اس کا دل برباد ہو جائے گا. اس لیے تو سلف صالحین اپنی اولادوں کو کہتے تھے ایسے انسان کے ساتھ مت بیٹھو جس سے تمہارا دین بگڑ جائے. وَإِيَّاكَ وَمَا يُفْسِدُ عَلَيْكَ دِينَكَ, ایسی چیزوں سے بھی بچو جس سے تمہارا دین برباد ہو جائے. دین کیسے برباد ہوتا ہے؟ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, فَإِنَّمَا يُفْسِدُ عَلَيْكَ دِينَكَ مُجَالَسَةُ ذَوِي الْأَلْسُنِ الْمُكْثِرِينَ لِلْكَلَامِ, چرب زبان لوگ جو باتیں ہی کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہارا دین بھی برباد ہو جائے گا. وَإِيَّاكَ وَمَا يُفْسِدُ عَلَيْكَ مَعِيشَتَكَ, ایسی باتوں سے ہی بچو جس سے تمہاری معیشت برباد ہو جائے. فَإِنَّمَا يُفْسِدُ عَلَيْكَ مَعِيشَتَكَ اہل الحرص و اہل الشہوات, حریص لوگوں کے پاس بیٹھو گے, شہوت میں گرے ہوئے انسانوں کے ساتھ بیٹھو گے, تمہاری معیشت برباد ہو جائے گی. اياك ومجالسة اهل الجفا, پتھر دل, بد زبان, بد اخلاق, اکھڑے مزاج والے, ان کے ساتھ نہ بیٹھنا, وگرنہ کیا ہوگا؟ تمہاری ہر خیر ختم ہو جائے گی. ولا تصحب الا مؤمنا, صرف مومن کو دوست بنانا. ولا ياكل طعامك الا تقي, اپنا کھانا حلال کا کسی متقی کو کھلانا, صرف واوا اور ناموری پیدا کرنے کے لیے یہ مال ضائع نہ کر بیٹھنا. ولا تفشي اليه سرك, اپنا راز نہ کسی کو دینا, فاجر تمہارا راز نہیں رکھے گا. ولا تبسم في وجهه, ایسا حریص انسان اس کے سامنے تم مسکراؤ گے بھی تو اس کے بارے میں بھی غلط سوچے گا. ولا توسع له في مجلسك, اس کو جگہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ بار بار بٹھاؤ, دنیا کا حریص ہے, اس سے تمہارا تعلق کیا ہے. فَإِن فَعَلْتَ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ فَقَدْ قَطَعْتَ عُرَى الْإِسْلَامِ, یہ ساری باتیں اگر تُو نے چھوڑ دی جو میں نے تمہیں کہی ہیں, سفیان ثوری کہتے ہیں, تو تم نے اسلام کے مضبوط کڑے کو چھوڑ دیا. دسواں نقصان حرص کا یہ ہے کہ اصل میں حرص مومن کی شیان شان ہی نہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے مال دیا, صحیح بخاری کی روایت 1473, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال دیا تو میں نے کہا اعطیہ افقر الیہ منی, مجھے نہیں چاہیے جو مجھ سے زیادہ فقیر ہے اس کو دے دے. اللہ کے رسول نے پھر دیا, میں نے پھر یہی کہا, آپ نے پھر مجھے نصیحت کی, خذ ہو, عمر جب تمہیں دے رہا ہوں میں, تم نے مانگا نہیں تو لے لو. وما جاءك من هذا المال وانت غیر مشرف ولا سائل, جب تم حرص نہ کرو, مانگو نہیں اور تمہارے پاس مال آ جائے, فخذ ہو, اس کو لے لیا کرو, اور جو نہیں ملا اس کے پیچھے اپنی سوچ نہ لگایا کرو. اور دوسری روایت میں آتا ہے صحیح الجامع کی 256, اذا آتاك اللہ تعالی مالا لم تسأله ولم تشرح الیہ نفسك, اگر تیری حرص نہیں اور تو نے مانگا نہیں, تیرے پاس مال آ گیا تو قبول کرو. فإنما هو رزق ساقه الله إليك, یہ تو اللہ عز وجلال رزق کھینچ کے تیری طرف لے کے آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال دیا تو کہا غیری احوج الیہ, دوسرے مجھ سے زیادہ محتاج ان کو دے دیجیے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2605. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں بغیر مانگے ملے, بغیر حرص کیے ملے تو لے لو, ضرورت ہے تو خرچ کر لو, ضرورت نہیں ہے تو صدقہ کر لو, لیکن لے لو, اس وقت انکار نہ کرو. اس لیے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث سنی تو اس سے پہلے مجھے کوئی مال دیتا تھا تو میں نے کبھی رکھا نہیں تھا. کان ابن عمر لا يسأل احدا شيئا ولا يرد شيئا اعطيه, کہتے ہیں جب سے میں نے پھر یہ حدیث سن لی, پھر مجھے کچھ چیز دیتا تھا بغیر مانگے اور بغیر سوچے, تو میں پھر واپس نہیں کیا کرتا تھا. 1045 صحیح مسلم کی روایت. گیارہواں نقصان یہ ہے کہ حرص تو انسان کی لیڈرشپ اور قیادت سے انسان کو محروم کر دیتی ہے. صحیح الجامع 2291, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا واللہ لا نولی علی هذا العمل احدا سأله ولا احدا حرص علیہ, جو عہدہ خود مانگتا ہے یا حرص کرتا ہے ہم اسے عہدہ نہیں دیا کرتے, اس کو قائد اور لیڈر نہیں بنایا کرتے. حریص انسان یہ اپنا ہی پیٹ بھرے گا, یہ عوام کا کچھ نہیں سوچے گا. جو منت اور ترلے اور اس طرح گھائل ہو کے یہ عہدے اور کرسیاں لیتے ہیں, وہ کبھی بھی عوام کا اس لیے سوچتے نہیں ہیں. سوچتا وہ ہے عمر بن عبد العزیز جیسا جس کو خلیفہ بنایا گیا اور وہ رو رہا تھا. لوگ پوچھتے کہ تم رو رہے ہو, تمہیں خلیفہ بنایا گیا ہے. کہا ان کو کیا پتا کہ یہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا راز بھی بیان کیا, جس صحیح الجامع کی روایت میں 7941 راز یہ ہے کہ جب تم مانگ کے کوئی ذمہ داری لوگے وکیلت الیہا تو اللہ تیری مدد نہیں کریں گے, تو خود ہی اس کے ساتھ نپٹے گا. وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا, اور اگر تم نے مانگا نہیں تجھے خود ذمہ دار کسی نے بنا دیا ہے تو اللہ تیری پھر مدد کریں گے. اس لیے اللہ کی مدد سے محرومی یہ ہے کہ انسان حرص کرے, اور حرص ایک ایسی بیماری ہے جس سے انسان کا خاتمہ بسو ہوتا ہے, برا خاتمہ ہوتا ہے, اس کا اچھا خاتمہ نہیں ہوتا. ابو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الاشبیلی بیان کرتے ہیں کہ برے خاتمے کے, بری اخیر کے بہت سارے طریقے اور بہت سارے راستے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان جب حریص ہوتا ہے تو اللہ عز و جلال معاف فرمائے, وقت اخیر آتا ہے تو اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا. ایک آدمی کو موت آئی, جب اس سے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو, وہ شخص کاروبار میں اتنا دھت تھا جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی, جس کو کبھی اللہ یاد نہیں آیا, وہ شخص فارسی زبان بولنے والا تھا, اس کو کہتے لا الہ الا اللہ, وہ کہتا ہے دے یازد, اور اس کا معنی کیا ہے, آج 11 کی بجائے 10 روپے میں چیز لے لو. وہی الفاظ اس کی زبان پہ آئے اور 10 کے بدلے 11, اس طرح کہتا کہتا وہ دنیا سے چلا گیا, اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا. یہ حرص ہے برائی کی. شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے توبہ نہیں کرتا, جب موت آنے لگی کہنے والے نے کہا کہو لا الہ الا اللہ, کہتا ہے اشرب انت ثم اسقنی, پہلے خود پیو پھر مجھے پلانا, اور یہ کہتا کہتا دنیا سے چلا گیا. اس لیے حرص, اس سے اللہ عزوجلال سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ عزوجلال دنیا کے اندر بھی اس حرص سے بچائے, اور قیامت کو جو ذلت و رسوائی ہونی ہے اس وجہ سے اللہ اس سے بھی محفوظ فرمائے. حرص کی بیماری کا علاج کیا ہے؟ حرص کی بیماری کا علاج سب سے پہلے توبہ ہے. اللہ عز و جلال سے گڑ گڑا کے دعائیں کرنا, اور توحید اور ایمان کو مضبوط کرنا, اور قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھنا, اور اسی طرح یتیموں کے ساتھ احسان کرنا, مسکینوں کے ساتھ احسان کرنا, اور اللہ کے پیارے پیغمبر اور صحابہ کی زندگیاں پڑھیں, تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ نے کیسے زندگی گزاری. اگر ایک ہی روایت پڑھنے کو مل جائے کہ اللہ کے رسول نے مرقق روٹی یعنی گھی سے بنائی گئی روٹی کبھی نہیں کھائی اور دنیا سے چلے گئے. آج سینکڑوں ایسی نعمتیں ہر روز ہم استعمال کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور جسم پہ چٹائی کے نشان بن گئے. سیدنا عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول اچھا بستر لے آئے, کہا نہیں, میری مثال تو ایسی ہے, الا کراکب استظل تحت شجرہ ثم راح وترکھا, ایک مسافر ایک درخت کے نیچے رکتا ہے آرام کرنے کے لیے کہ اس نے پھر آگے سفر کرنا ہے. تو وہاں تو اس طرح کی چیزیں نہیں نہ ہوتی, یہ دنیا بھی ایک سفر ہے. کس طرح پورا مہینہ اللہ کے رسول کے گھر میں آگ نہیں جری, چولہا نہیں جلا, یہ کس سے کن لوگوں کے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے ہیں جن کو ہم اپنا لیڈر مانتے ہیں. اور صحیح بخاری کی یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وما اکل خبزا مرققا حتى مات, 6450 صحیح بخاری کی, کہ اللہ کے رسول نے مکھن اور گھی میں گندی ہوئی روٹی نہیں کھائی حتیٰ کہ دنیا سے چلے گئے. اور آپ تو یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, اے اللہ آل محمد کو اتنا ہی رزق دینا برابر برابر, نہ اتنا زیادہ دینا کہ ان میں طغیانی آ جائے, نہ اتنا کم دینا کہ یہ کسی سے مانگے. یہ روایت صحیح بخاری کی 6460 اور صحیح مسلم کی 1055. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا جب زندگی کے آخری ایام ہو, انسان بوڑھا ہو, تو یہ دعا تو کر سکتا ہے, اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری
صحیح الجامع کی روایت ہے 1255 سلسلہ صحیح ہے 1539، اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا بڑھاپے میں اور میری موت قریب ہے، مجھے وسیع رزق دے، میں کثرت سے صدقہ کروں اور لوگوں کی ضرورتیں پورا کروں۔ مالک الملک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حرص اور طمع اور لالچ سے بچائے اور اپنی جناب سے ہر ایک کو اتنا عطا کر دے کہ وہ حرص کی طرف سوچ بھی نہ سکے، اور اللہ عز و جلال ہر ایک کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور اپنے محبوب کی رفاقت قیامت کو نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔